ये जो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं ना, ये तो शायद उर्दू नहीं समझेंगे, इनको इधर ले आए।
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومكر الله وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
کل مجالس کا حساب کتاب کرنے میں ایک غلطی ہو گئی، لیکن ایک اور انداز سے پروردگار عالم یا قدرت نے اس کو خود ہی صحیح کر دیا. غلطی صرف یہ تھی کہ میں نے یہ کیلکولیشن لگا کے بتایا کہ فرائیڈے کو آخری مجلس ہوگی، اس سٹرڈے کو تو آخری مجلس ہوگی، اور اگر چاند نہیں ہوا تو سنڈے لیکن ضرور ہوگا، اور شاید ایک سے زیادہ ہو جائے. تو سٹرڈے تک ہماری مجالس کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. اور اس حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ ویک اینڈ میں تھوڑا سا مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے آئیے کہ شاید 5-10 منٹ گفتگو زیادہ ہو. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ صرف اب 2 ویک اینڈ بچ رہے ہیں، آج کا سٹرڈے اور نیکسٹ فرائیڈے. تو اب نیکسٹ سٹرڈے بڑھ گیا، لیکن آج کا سٹرڈے اس لیے کٹ گیا کہ ایک تو ویدر، بہت کم لوگ نکل پائیں گے اپنے گھروں سے، دوسرا آج جلوس، اس کی تھکن بھی ہوگی. اس کے نتیجے میں بھی اپنی گفتگو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 30-35 منٹ میں ممبر سے اتر جاؤں گا، گھنٹہ تو خیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن کوشش یہی ہوگی. اور میری عادت تو نہیں ہے اپنے بارے میں کچھ بیان کرنے کی، لیکن میرا سمجھیے سفر اب تک چل رہا تھا، اور اب آج کی مجلس کے بعد جا کر میں ایک طرح سے آپ کے شہر میں سیٹل ڈاؤن ہوں گا کہ اپنی نماز پوری پڑھ سکوں. تو میری اپنی بھی بہرحال جو تھکن ہے وہ اپنی جگہ. اب ان تمام تمہید کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے صرف ایک اور مختصر سی بات کل کی مجلس کے حوالے سے، مجلس نہیں کل کی مجلس میں جو اناؤنسمنٹ ہو گئے تھے اس کے حوالے سے یہ کر دی جائے کہ چونکہ دنیا کے حالات کچھ ایسے بن گئے، خاص طور پر یہ ویدر کی چینجنگ، اس کا ایک تعلق بلکہ بہت گہرا تعلق ظہور سے بھی بنتا. تو کل یہ اناؤنس ہوا تھا کہ اس سال کی مجالس میں اس ٹاپک میں بات نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ایک آدھ مجلس یا اس سے زیادہ اس عنوان پہ ہوگی. اور ایک ریزن یہ بھی 99% یہ چانسز ہیں کہ میں اگلے سال اس علاقے میں نہیں آؤں، تو جو کچھ بہت ہی اہم میسج ظہور ایمان کے حوالے سے مجھے لگ رہے ہیں، اور جو میں آہستہ آہستہ قسطوں میں ہر سال دے رہا تھا، تو کوشش یہی ہے کہ اب اسی سال کی ان مجالس میں وہ پیغام آپ تک پہنچایا جائے. اب یہ بہت ساری الگ الگ باتیں ہو گئی ہیں، ان کو آپ آرام سے سوچئے گا کہ کیا کہا گیا ہے. میں اپنے کل رات کے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک مرتبہ بآواز بلند درود کی التماس کرتا ہوں. کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورا. اب تو ہمارا بچہ اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ یہ حدیث امام ہے. جب شروع میں انقلاب کے بعد دنیا میں یہ نعرہ یا سلوگن پہنچا، تو عراق میں، ایران میں، عرب دنیا میں، ایران میں پہلے سے لوگ جانتے تھے، हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वहां के अपने मखसूस हालात, कुछ मसलहतें, कुछ वजूहात ऐसी थी कि इस अंदाज की हदीसें नहीं पढ़ी जाती थी। अच्छा, मैं हमेशा से एक चीज का बड़ी सख्ती से कायल रहा हूं, और वो इसलिए कि बहरहाल थोड़ा सा मैंने इस्लामिक हिस्ट्री को भी स्टडी किया, और वहां तक नहीं जहां तक आमतौर पे स्टडी करने वाले रुक जाते हैं। ज्यादातर रसूलुल्लाह की पैदाइश से लेके 11वें इमाम की शहादत तक को इस्लामिक हिस्ट्री समझा जाता। एक तो मुझे शुरू से ही जब मजालिस पढ़ने का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ था, मैं इस काबिल ही नहीं था। उस वक्त भी जमाने के इमाम के हालात से खास इंटरेस्ट था, और जमाने के इमाम के हालात को जब भी स्टडी करेंगे, गैबत सुगरा, गैबत कुबरा, ये पूरी हिस्ट्री आएगी। और दूसरा, अपने उलमा और मराजे का एक एहतराम हमेशा से मेरे दिल में रहा था। जब ज्यादा उनकी मारिफत भी नहीं थी, ज्यादा उनके जिहाद को भी मैं नहीं जानता था, तो जिसके नतीजे में हिस्ट्री का वो हिस्सा भी मैंने पढ़ा, और फिर जैसे जैसे मेरी मालूमात बढ़ती गई, मारिफत में इजाफा होता गया, इन चीजों में मैं और डेप्थ में जाता गया, तो गैबत कुबरा की तारीख और फिर हमारे उलमाए कराम का कंट्रीब्यूशन, और उसमें भी मैंने किसी किस्म के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के बगैर मराजे के सिलसिले के अलावा और इराक और ईरान के उलमा के अलावा दुनिया भर में जहां जहां शिया उलमा थे उन सब के हालात को भी देखा, जिसमें खास तौर पर हिंदुस्तान सारे फेरिस आएगा, चाहे वो यूपी का लखनऊ हो और चाहे जनूबी हिंदुस्तान का हैदराबाद दक्कन, जिसके नतीजे में बहुत पहले से ही मेरा एक नजरिया था और मैं अब तक उस पर कायम हूं, और बल्कि शायद आज की मजलिस में भी थोड़ी सी बात उसके हवाले से एक खास मैसेज बन गया। और वो ये कि हमारे जितने उलमा गुजरे और हमारे जो बुजुर्ग जिस जिस इलाके में गए, उन्होंने वहां जाकर वहां के हालात में जो सेटअप कायम किया उस वक्त के दौर की वही रिक्वायरमेंट थी, और आज 100 साल के बाद या 200 साल के बाद या 500 साल के बाद बगैर हिस्ट्री को समझे हुए और बगैर उस जमाने के हालात को समझे हुए ये क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है कि ये फुला चीज गलत थी और ये फुला चीज फुला इलाके में क्यों ना हुई और हिंदुस्तान में हमें क्यों नहीं ये क्यों ना बताया गया और ईरान में ये चीजें क्यों बयान नहीं होती, बहुत आसान। क्रिटिसिज्म से ज्यादा आसान चीज दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुई। लेकिन जो दुश्मन है, जिसकी इंटेंशन में खराबी है, जो मुनाफिक है, जो हमारी हिस्ट्री पे पर्दा डालना चाहता है, जो हमारे उलमा के कंट्रीब्यूशन को जीरो करके साबित करना चाहता है, वो ये बातें करे कोई बात नहीं, वो करता रहे। इसलिए कि आलिम की हैसियत क्या है, आले मोहम्मद के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हुआ तो क्या फर्क पड़ा। लेकिन ताज्जुब उस वक्त होता है और दुख होता है और अफसोस होता और दिल जलता है और एक संपत्ति पैदा होती जब मुखलिस बच्चे, सिंसियर नौजवान, दीन का दर्द रखने वाले, दीन को कोई खिदमत, कोई सर्विस दीन को दी जाए ये जज्बा रखने वाले, सिर्फ इसलिए कि उनको पता ही नहीं कि हमारी हिस्ट्री क्या, उन्हें पता ही नहीं कि आज से 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान या हिंदुस्तान के किस माहौल में, उन्हें पता ही नहीं कि 150 साल पहले शिया के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर क्या क्राइसिस का पीरियड था। बड़ा आसान है उनके लिए कहना फुला चीज क्यों शुरू की गई, फुला चीज क्यों खत्म की गई, ईरान में तो ये होता है हमारे यहाँ क्यों नहीं होता, इराक में तो ये होता है हमारे बुजुर्गों ने इसको क्यों शुरू नहीं किया। और इसी तरह इसके रिएक्शन में या वैसे ही जी हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग तो इस मामले में वो बहुत आगे, ईरानियों के पास ये चीज क्यों नजर नहीं आ रही, इराकियों के पास ये चीज क्यों नजर नहीं आ रही, ये सब हालात से बेखबरी और उस जमाने के तकाजों को या डिमांड्स को या रिक्वायरमेंट्स को न समझने का नतीजा। हर शख्स और हर आलिम जिस जमाने में है उसके लिए पहली जिम्मेदारी अपने जमाने के मोमिनीन को गाइड करना। याद रखिए कि आज से 20 या 22 साल पहले जिन चीजों पर बहुत ज्यादा एतराज किया जाता था, बहुत ही ज्यादा ایکسائٹیڈ قسم کے ینگسٹر کی جانب سے. آج جب وہ مڈل ایج میں آئے ہیں اور 20 سال گزر گئے ہیں, وہ خود مانتے ہیں کہ وہ ہماری غلطی تھی. جس کا اگر موقع ملا ان میں سے ایک بات کا تذکرہ میں آج کروں گا. چنانچہ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر ہر علاقے میں ہر جگہ پر جو جو چیزیں دین کے حوالے سے اس دور کے بزرگوں نے قائم کی وہ زمانے میں وہاں اتنی ہی ضروری اور اہم تھی. لیکن غلطی وہاں ہوتی جہاں پہ زمانے کے ریکوائرمنٹ بدلنے کے باوجود یہ سوچ کر کہ اس سے ہمارے بزرگوں کے سسٹم پہ فرق پڑ رہا, انسان ضد کا مظاہرہ کرے, ریجڈ بن کے رہ جائے, کسی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے. جب ہمارے یہاں مرجعیت تک میں ایک جملہ ہے, یہ ہمارے کسی عالم کا جملہ نہیں, یہ تقریباً جہالت والا جملہ, لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کبھی اسی طرح سے کام چلتا. اور وہ قیدا ماتل مفتی ماتل فتوا, کہ جب مجتہد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا فتوا بھی مر جاتا. میں نے کہا یہ نہ ہماری علمی زبان ہے, نہ ہمارے حوزے کا کوئی اصول ہے, نہ ہمارے مراجع کا کوئی فتوا. لیکن صرف یہ ایک بات بتانے کے لیے کہ ہر شخص کو اپنے بچپنے کا مرضی ہمیشہ بہت بڑا لگتا اور اپنے بڑھاپے کا مرضی ہمیشہ ایز کمپیئر ٹو دیٹ مرضی چھوٹا لگتا. یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. ہر آدمی کو اپنا پاس جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا. یہ خود باقاعدہ اس کے لیے ٹرمز اور اصطلاحات ہیں سائیکولوجی میں بھی اور انگلش زبان میں بھی. یاد ماضی عذاب ہے یارب, کہا تو جاتا لیکن آج بھی اگر آپ کسی بزرگ سے پوچھیں وہ کہے گا کہ جس زمانے میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا وہ جو عیش اور مزے تھے وہ پھر کبھی نہ مل سکی. تو اب مرجعیت کی حد تک بھی جب یہ بات آتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آج کے مرجع کے ہر فتوے کو اس لیے کنڈیم کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچپن کے مرجع نے کچھ اور کہا تھا. اس کو سمجھانے کے لیے کہ اذا مات المفتی مات الفتوا, بہت ہی بدتمیزی والا یہ جملہ ہے جس نے بھی بنایا, لیکن بہرحال بات بالکل واضح ہو جاتی کہ سوائے معصوم کے کوئی شخصیت کسی کے نظریات لازوال نہیں اور کسی کا ویژن قیامت تک کے لیے کافی نہیں. ایک سلسلہ علماء اور مراجع کا بھی ہے. بہرحال بات ابھی آگے بڑھے گی تو کلو ارضن کربلا کلو یوم عاشور, یہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے بالکل نئی ایک بات تھی اور عراق اور ایران میں صدیوں سے چلی آ رہی تھی. جیسے ہندوستان اور پاکستان کے لیے یہاں لیتنی کل تو محکم یہ نئی بات نہیں تھی, جب سے ہوش سنبھالا یہ سنتے چلے آ رہے. لیکن وہ کلو ارضن کربلا, اگرچہ ان دونوں میں فرق ہے جس کو بعض لوگ ہمارے بزرگوں کے اعتراف کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یا لیتنی میں کرنا کچھ نہیں ہوتا, وہ بیٹھے رہو, کیونکہ یا لیتنی کا مطلب کاش میں اس وقت ہوتا. اب کسی کے پاس بھی وہ میڈیکل کی طاقت تو ہے نہیں کہ زمانے کو گھما کے 61 میں پہنچا دے. اور کلو اور دل کربلا ٹیکنیکل قسم کی حدیث ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ زبان پہ یہ حدیث لائے تو فوراً ایک ذمہ داری آج کی آ گئی. لیکن اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اس حدیث کو ہندوستان اور پاکستان میں چھپایا نہیں. اس کے اور ریزن, چنانچہ جب انقلاب کے بعد یہ حدیث ہمارے یہاں پہنچی تو بغیر سوچے سمجھے اور انکوائری کی پہلا جملہ تو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی حدیث ہی نہیں. یہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی طرف سے ایک نعرہ لگایا اور اتنا مشہور کر دیا کہ حدیث جیسی ہو گئی. اب بعد میں پتا چلا کہ نہیں, ایک نہیں بلکہ دو معصومین نے دو مختلف موقعوں پہ یہ ارشاد فرمایا, جن میں زیادہ مشہور تو چھٹے امام کا واقعہ بنا جب حجر ابن ابی کے سلسلے کو جب حجر ابن ابی کی دردناک یا مظلومانہ شہادت کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے زید شہید کے جہاد کو بیان کرتے ہوئے پھر امام نے آگے یہ بتایا کہ وہ ٹریجڈی اپنی جگہ, وہ غم اپنی جگہ, وہ آنسو اپنی جگہ, لیکن کربلا کے واقعے کے بعد ہر مومن کو اس کے لیے تیار رہنا. اور پھر یہ حدیث آئی, چنانچہ حجر ابن ابی کے حالات پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں اکثر شہادت کے بعد آفٹر ایفیکٹ یہ حدیث آتی, لیکن ان سے بھی پہلے کربلا کے وارث, کربلا کے پہلے عزادار
مقصد حسینی سے دنیا کو متعارف کرانے والے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. یہ حدیث ارشاد فرمائی تاریخ عاشورہ جیسی کلاسیکل کتاب عاشورے کے حوالے سے آیت اللہ آیتی کی اس میں تفصیل کے ساتھ اس حدیث کا کچھ سلسلہ سند کچھ اس کا بیک گراؤنڈ پتا چلا کہ نہیں یہ کسی مرجع کا یا کسی رہبر کا نعرہ نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ چونکہ آج تک ہم نے حدیث نہیں سنی اور وہ بھی ایسی حدیث سننے کو ملی جو کل بات آ چکی کہ جس میں کچھ کرنا پڑے گا اور سیکریفائز دینا پڑے گی کان ایسی ہی حدیثوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اب جب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ حدیث معصوم ہے ایک بار نہیں کئی بار یہ معصومین نے اس کو ریپیٹ کیا پر اس کے حوالے سے جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں آج تک میں اس سے بالکل ہٹ کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور ٹھیک یہی ٹائم ہے اس بات کو واضح کرنے کا. وہ یہ ہے کہ جب یہ فرمایا معصوم نے کہ ہر زمین کربلا اور ہر دن عاشورہ تو عام طور پہ اس کا میسج یہی ہے نا کہ جس دور میں تم رہ رہے ہو سمجھو یہ عاشورے کا دن. آج 22nd آف سفر 1426 مت مانو, سمجھو کہ جیسے 10th آف محرم 61 ہجرا ہی, اور جس زمین پہ رہ رہے ہو سمجھو کہ یہ کربلا ہی ہے, ٹورنٹو میں نہیں ہو کربلا میں ہو, اگر وہاں ہوتے تو کیا کرتے. لیکن کیا کرتے کے بعد صرف ذہن میں تصور آتا جان دو اور جان لو, خون دو اور خون لو, میدان میں نکلو اور بس لڑ کے مر جاؤ, جبکہ جہاد کربلا میں عاشور کے دن کے بہت سارے مختلف پہلو, اس میں اگر کسی کو میدان میں بھیجا گیا تو کسی کو میدان میں بھیجنے سے روکا بھی گیا, چاہے کس انداز سے بھی روکا گیا ہو, لیکن وہ باتیں اپنی جگہ. اس کا ایک اور بہت ہی اہم پہلو, عاشور کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر, عاشورہ اسلامک کیلنڈر میں, جیسے ہی 9th آف محرم کا سورج ڈوبا عاشور کا دن اسٹارٹ ہو گیا, اور یہ چلا شام غریبہ تک یعنی 10th آف محرم کے سنسیٹ تک. اس سنسیٹ سے اس سنسیٹ تک 24 گھنٹے کا نام ہے یوم عاشورہ. اور یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ جو خالی ڈکشنری کی مدد سے ٹرانسلیشن کرنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا, وہ یہ ہے کہ لفظ یوم عربی کبھی استعمال ہوتا ہے خالی اس ڈے ٹائم کے لیے جتنی دیر سورج چمکتا, جب آتا ہے طرف ڈے طرف نائٹ, عربی میں اس کو بھی یوم کہتے ہیں, اور کبھی عربی میں یوم پورے 24 آورز کے لیے بھی آتا. تو خیر اب یہ میں بحث نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ بتا رہا ہوں یہ ڈکشنری اتنی باریکیوں میں نہیں جا سکتی. یوم عاشورہ روز ہے, آج بھی عاشورے کے میدان میں لشکر یزید باقی جتنے طریقے اختیار کیے وہ بڑے فیمس, اور جب بھی یہ ذہن میں میسج ریفریش کیا جاتا ہے کہ آج بھی عاشورہ, تو وہی فیمس والے جو یہ لشکر یزید کے طریقے ان کا مقابلہ کرنے کا خیال ذہن میں آتا, تیر تلوار برچیاں نیزے, حتیٰ یہ کہ لشکر یزید کربلا کے میدان میں اپنے ساتھ بوریوں میں بھر کے پتھر بھی لایا, اور خاص طور پر کسی اور شہید کے لیے نہیں لیکن جب امام مظلوم ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے تو تیر اور تلوار اور نیزے اور برچیوں کے ساتھ پتھر بھی آقا حسین پہ مارے جا رہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں, ایک طرف یوم عاشورہ کا مطلب یزیدی لشکر اپنے ساتھ پہلے تھریٹ لایا پھر اس پہ عمل کیا, بھوک اور پیاس, تمہیں بھوکا مار دیں گے تمہیں باقی کرا دیں گے. اب یہ کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ ہر چیز کی شکل و صورت تو بدل جاتی ہے نا, تیر اور تلوار کے بدلے آج دوسرے ہتھیار آ گئے, بھوک اور پیاس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی کی سپلائی کر دی, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں جاب کے اعتبار سے اور بزنس کے اعتبار سے اتنا مجبور کر دیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں ہر ایک کو معلوم, کل یوم عاشورہ اپنا وطن چھوڑنا پڑتا یہ بھی معلوم, لیکن اس میں ایک اور چیز ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ عاشورے کا میسج ہے بلکہ آج کل کے زمانے میں غالباً ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ میسج بن گیا, اور وہ یہ کہ جیسے ہی یوم عاشورہ شروع ہوا, یعنی شب عاشورہ آ گئی, اس وقت ایک لشکر حسین کی حالت تھی اور وہ ہر ایک کو معلوم, شب عاشور کے ہر مجلس میں یہ بیان کیا جاتا کہ آقا حسین کے سارے لشکر میں اس ایک میٹنگ کو چھوڑ کر جس میں چراغ گل کیا گیا ساری رات عبادت ہوتی رہی, ساری رات نمازیں پڑھی جاتی رہی, ساری رات ذکر خدا ہوتا رہا, جو شب داری کربلا میں ہوئی تھی, دو ہی شب داریاں کربلا میں ہوئی تھی, شب عاشور و شام غریبہ, اور دونوں شب داریاں ذکر خدا میں گزری. جی ہاں میں محسوس کر رہا ہوں, ابھی دیکھیں لوگ آ رہے ہیں, ان کو بھیجنے کے لیے کافی زحمت ہو رہی ہے, آپ حضرات تھوڑا تھوڑی ادھر آ جائیے, ذرا آگے کم بھیجے لوگوں کو, دائیں بائیں زیادہ بھیجے. اچھا مانال آپ آگے بھی آ جائیے, آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے تو آگے ہی آ جائیے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرا جو حساب کتاب کیلکولیشن تھا وہ پھر غلط ہونے جا رہا ہے. کوئی پہلی غلطی کو تھوڑی میں کر رہا ہوں, بقول لوگوں کے جب سے مسجد پڑھ رہے غلطی ہی غلطیاں کر رہے ہیں. آئیے اصل ٹاپک, وہ تو ذکر خدا, یہ جملہ تاریخ کربلا کی ہر کتاب میں لکھا کہ شب عاشور مغرب سے لے کے فجر تک جب کوئی آدمی حسینی خیموں کے قریب سے گزرتا تو اصحاب امام کی عبادت کی آواز اس طرح اس کے کان میں آتی قبض النحل, جیسے اگر کبھی شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے گزرو گے تو مکھیوں کے بولنے کی یا بھن بھناہٹ کی آواز آتی. اس طرح سے ذکر خدا, تلاوت قرآن, دعائیں, نماز, ساری رات اصحاب امام کے خیمے کی حالت میں تھی. ٹھیک, ہر ایک جانتا بھی ہے, ہر ایک مانتا بھی ہے, اس کا ڈینائی کسی نے نہیں کیا. ذرا اختلاف اگر اس بات پر ہے کہ کیا ہمیں بھی اسے فالو کرنا, اس میں اختلاف ہو جاتا. کچھ لوگ کہتے ہیں جب انہوں نے کیا ہے تو ہمیں بھی وہی کرنا, اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی نمازیں تو وہ پڑھ گئے, اب ہم کیا پڑھیں گے نماز, وہ بات کی چیز. دوسری طرف اسی کے پیرلل عمر فاروق کے لشکر میں بھی شب بیداری, سارے لشکر میں نہیں لیکن جو ایک وار کونسل بنائی گئی جس کے اندر لشکر کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں سب جمع, ساری رات عمر فاروق کے لشکر میں بھی ایک اسپیشل قسم کی ایمرجنسی میٹنگ ہوتی رہی. اور اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ اونلی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا, اور وہ یہ تھا کہ 30,000 سے لے کے 3,00,000, ڈفرینٹ ہسٹورین نے ڈفرینٹ عدد لکھا, اور صحیح بات تو ایک ہسٹورین نے لکھی کہ شاید عمر صاحب کو بھی پتا نہ ہو کہ میرا لشکر کتنی بڑی تعداد میں تھا, کیونکہ فوجیں مسلسل آ رہی تھی اور کسی قسم کا وہاں پہ کوئی حاضری وادی کا رجسٹر یا آج کل کی فوجوں کی طرح سے ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے ہر ڈویژن, ہر بریگیڈ, ہر پلٹن مخصوص ہوتی. وہاں کوفے میں اعلان ہو رہا ہے, انعام کا لالچ دیا جا رہا ہے, مختلف انسینٹیو دیے جا رہے ہیں, جس کا دل چاہتا ہتھیار اٹھا کے کربلا چلا آتا. تو خیر 30,000 سے 3,00,000 تک کی رپورٹ ہے. اب عمر صاحب کے خیمے جس میں شمر ہے, جس کے اندر خولی ہے, سنان ہے, ہرملا ہے, سب بڑے بڑے وی آئی پی, یہ سب جو جمع ہے وہاں پہ, یعنی بالفاظ دیگر جن کے نام لے کر زیارت عاشورہ میں لانا چاہیے, وہ سب وہاں جمع ایک ہی ہے, ایک ہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے باوجود کل ہم جنگ نہیں جیت سکتے. اور اس کے دو نقصان, پہلا نقصان یہ کہ جو ہمیں انعام یا ریوارڈ ملنے والا ہے جس کے لیے ہم یہاں ہیں وہ نہیں ملے گا, اور دوسرا نقصان یہ کہ ہم جو یہاں پر اہل بیت صرف ریوینج لینے کے لیے آئے, یہ دل, یہ سینے, قداوت, اہل بیت کی عداوت, کدورت, چینا, نفرت, بغض بھرے ہوئے تھے. میدان کربلا میں صبح عاشور جسٹ بفور دا اسٹارٹنگ آقا نے, میرے مظلوم آقا نے اپنے لشکر سے آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ کو بلا کے ایک بات تو کہی تھی بلکہ سوال پوچھا, اور اس کے لیے بیسٹ پرسن بھی ہمارے ساتھ ہی تھا, ہمارے ساتھ سعد ابن ابی وقاف صحابی رسول کہلاتے ہیں, جس میں ان کا نام ہے بڑا فیمس ہے, فاتح مصر ان کا بیٹا, اور ایج گروپ بھی اس کا وہی ہے جو امام حسین کا, اس کا بچپنا مدینے کی انہی گلیوں میں گزرا, اس نے جوانی میں وہ سارے مناظر دیکھے. تو یہ بتا کہ آخر تو میرے قتل کے لیے کیوں تیار ہو آمادہ, اور یہ اتنا بڑا لشکر, اس نے ایک ہی نعرہ, ایک ہی نعرہ ہے حسین کو جلد از جلد ختم کرو. اس نے بھی بہت ہی شارٹ ریپلائی دی, اور اتنے شارٹ ریپلائی میں پوری اسلامک ہسٹری کو جمع کر دیا اس بغضن بے عبیق. حسین اصلی بات تو یہ کہ تجھ سے ہمارا کوئی ایسا بڑا جھگڑا ہی نہیں, بالواز دیگر تمہارا مسئلہ جو ہوگا یزید سے ہوگا, یہ جو اتنا بڑا کراؤڈ یہاں پہ آ گیا ان کا اصل مسئلہ تم نہیں ہو. بغضن بے عبیق, یہ تمہارے بابا کے خلاف جو ہمارے سینے میں بغض بھرا ہوا, آج ہمیں چانس مل رہا ہے اس عداوت و دشمنی کو نکال دے. اور یہی وجہ کہ آپ اہل بیت کے مظالم کی ہسٹری اسٹارٹ کریں خود اہل بیت کی زبان سے. سب سے پہلی رپورٹر, یہ لفظ مناسب نہیں, نریٹر شر کے لفظ بھی مناسب نہیں, خود سیدہ کونے نے اپنے خود میں فدق. درمیان میں ہمارے پاس, کیونکہ میں اس کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں, درمیان میں ہمارے پاس پیچھا کا امام آتا ہے, اور آخر میں ہمارے پاس زمانے کا امام آتا ہے. خطبہ فدق شہزادی سے آئے, زیارت عاشورا چھٹے امام سے آئے, دعائے ندوہ زمانے کے امام کے ریفرنس میں آئے. تینوں میں جملہ کامن ہے کہ نہیں؟ تینوں میں جملہ کامن, احقاد البدریہ والحنینیہ, یہ بدر کا انتقام ہے جو نکالا جا رہا ہے, یہ حنین کا ریونج ہے جو لیا جا رہا. اب یہ تو ہوا, جو مظلوم کیریکٹر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آخر کیوں ہو رہا. خود ظالم سے پوچھی, وہ بھی یہی کہتا ہے کہاں ہے آج میرے بدر و احد کے بزرگ, وہ دیکھتے کہ میں نے کیسا انتقام لیا. جملہ بتا رہا کہ نعوذ باللہ, خدا نہ خواستہ, ناممکن بات, اگر حسین بیعت کر بھی لیتے تو حسین کی شہادت یزید کے منصوبے میں ہے, ورنہ بدر و احد کے بزرگوں کو یاد کرنے کی کیا ضرورت. لیکن بات ہو رہی ہے شب عاشور کی, کہا کہ آج ہمیں ایک موقع مل رہا لیکن پھر بھی کل کی جنگ ہم ہار جائیں گے. اور جنگ ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہم اس انعام سے محروم ہو جائیں گے جس کا وعدہ کیا گیا, دوسری جانب جو ایک چانس ہمیں بنا ہے اہل بیت سے اپنے پرانے انتقام کو لینے کا, اس عداوت و نفرت و دشمنی کا, وہ ختم ہو جائے گا. یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. کبھی آدمی دنیا لیتا ہے تو آخرت اس کے ہاتھ سے چلی جاتی, آخرت لینا چاہتا ہے تو دنیا ہاتھ سے چلی جاتی. اب وہ چاہتا ہے کہ اچھا مکان ہو, اچھی گاڑی ہو, آرام دہ زندگی ہو, دنیا مل جائے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, حرام کھانا پڑتا ہے, فراڈ کرنا پڑتا ہے, نمازیں قضا کرنا پڑتی ہیں, بیوی کو بھی جاب کرنا ہے جس کے لیے بے حجاب ہونا پڑتا ہے, یگسٹر کو بھی پارٹ ٹائم جاب دلوانا پڑتی ہے جس کے لیے داڑھی شیو کرانا پڑتی ہے, غرض یہ کہ کتنے واجبات چھوڑنا پڑتے ہیں. اس کے بغیر تو اچھے مکان نہیں ملتے, اس کے بغیر تو شاندار گاڑیاں نہیں ملتی. ٹھیک ہے ہر چیز یہاں مارگیج پہ مل جاتی ہے, لیکن مارگیج کو دینا بھی تو پڑتا ہوگا. میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں, باقی ڈیٹیل مجھے نہیں معلوم, بٹ یہ ضرور کہ جب دنیا کو لینے جاتے آخرت ہاتھ سے نکل جاتی, اور جو آخرت کو لینے جاتا پروردگار ناراض نہ ہو, رسول کے سامنے شرمندگی نہ ہو, امام ہمیں فخر سے اپنا شیعہ کہہ سکے, جب وہ شریعت کو فالو کرنے جاتا تو بیچارہ اس دنیا میں ننگا بھوکا نظر آتا, جو اسلام کا مقصد تو نہیں ہے لیکن ہو یہی جاتا. جی میں اپنی عورت کے حجاب پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, مت کرو تو جاؤ اسی ایک کمرے کے مکان میں زندگی گزارو, میں اپنے بیٹے کو جب تک میرے کنٹرول میں داڑھی شیو کرنے کی اجازت تو نہیں دوں گا. مت دو, وہ کسی اچھی یونیورسٹی میں تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکے گا, جہاں لون وون مل جاتا ہوگا. یہاں کی باتیں بعد میں مجھ سے نہ کہیے گا کہ مولانا ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا. میں جرنل ایک بات کر رہا ہوں, اب آپ کہیں گے آپ پڑھنے آئے المہدی سینٹر, بات آپ جرنل کر رہے ہیں, تو یہ آن لائن مجالس کا سلسلہ پہلے بند کروا دیجیے کیونکہ آواز بہت سی جگہ پہنچ رہی. تو جرنل بات, جیسے ہمارے یہاں بچپنے میں ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا تھا, میں کوئی بہت بڈھا آدمی نہیں ہوں لیکن جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ ریسنٹ ये जो बारिशें हो रही है ना आज के लिए बारिशें होती थी हमारे यहां भी होती थी, ये वेदर की गड़बड़ क्यों हुई? ये तो जुहूर ईमान की एक निशानी है, बाद में सुनिएगा जब वो मजमा आएगा जो मुझको सुनना चाहता है। अभी तो वीकेंड है, सिर्फ सवाब के लिए लोग आ रहे हैं। दो दिन के बाद मुझे पता चलेगा। तो अब जब बारिश होती थी तो बारिश होती थी हम लोग किस पे सोते थे? हम लोग सोते थे चारपाइयों पर। अब ये बच्चों को बाद में बताइएगा चारपाई किसे कहते, क्या बारिश के अंदर बारिश पड़ती है वो अकड़ जाती और उसकी टांगे ऊंची नीची हो जाती। अब एक तरफ से उसको ठीक करने जाए दूसरी तरफ से ऊंची हो गई, और वहां से ठीक करने जाए तो इधर से ऊंची हो गई। दुनिया को लेने जाए तो आखिरत निकली, आखिरत को लेने जाए दुनिया से निकली। अच्छा इसी को मौला ने भी बयान किया। ये तो हो गया मेरा अंदाज, अब आइए मौला का अंदाज। अब दुनिया वर्रतुल लिल आखिरा, दुनिया आखिरत की सौकन और सौक, इस तरह दो सौकन है, ये दो सौक एक जगह पे जमा नहीं हो सकती। क्योंकि अब यहां पे ये वाली चीज बड़ी कॉमन हो गई होती जा रही है वेस्टर्न वर्ल्ड, खसूस नॉर्थ अमेरिका। एक बच्चे के दो बाप भी होते दो माए भी होती, तो इसलिए कि बच्चों को समझाना भी इतना मुश्किल नहीं। लेकिन खुलासा यह है कि जगह जमा नहीं हो सकती, एक छक के लिए वाइफ नंबर वन को लेना है तो नंबर टू को छोड़ना पड़ेगा, और नंबर टू को लेना है तो नंबर वन को छोड़ना पड़ेगा। अब वो फरार करके चीटिंग करके इसको उसकी खबर ना हो, उसको इसकी खबर ना हो, इससे कहे कि रात की ड्यूटी है, उससे कहे दिन की ड्यूटी। 200 साल पहले चल जाता था, और औरतें भी इतनी जो है सिंपल और सादा नहीं है। मौला ने कहा यही दुनिया और आखिरत की मिसाल, एक को लोगे दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। अलबत्ता यह तकरीबन नामुमकिन तो है, लेकिन कहीं कहीं पे मिल भी जाता है वो एक अलग टॉपिक। अब खुलासा यह है कि अगर कहीं दोनों चीजें मिल रही हो उससे ज्यादा खुशकिस्मत कौन है? वो मोमिन कितना अपने आप को खुशकिस्मत समझता जिसकी पहली बीवी खुद कहती है कि मैं इजाजत देती हूँ दूसरी शादी करो, मैं कराती हूँ, मेरा पीछा तो छूटे। अब मैं तो टॉपिक जो है वो किधर लेके जा रहा हूँ वापिस आई। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने कि दोनों मिल रही, ये सारी निगेटिव बातें थी ना, ये हमारे साथ की मीटिंग के कतले हुसैन में हमें दोनों चीजें मिल रही हैं, दुनिया भी मिल रही है आखिरत भी मिल रही है। वो तो इसी को समझ रहे हैं ना कि हम बहुत बड़ी नेकी करने जा रहे हैं, वो बुग अदावत निकाल रहे हैं, इसको दीनी बड़ी तरह समझ रहे हैं, और यजीद ने इतने इनाम का ऐलान किया है कि दुनिया भी मिल रही, मगर दोनों मिल रहे हैं और दोनों हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि कल तो हमें शिकस्त यकीनी। अरे इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे? बजाय देखो तो दुनिया की हर लॉजिक हर कॉमन सेंस ये बता रहा है कि कल लश्कर यजीद ही को जीतना, 72 की मुख्तसर सी फौज, 30,000 अगर मिनिमम भी ले लें, ये मिनिमम है, और 3,00,000 हैसियत क्या है 72 की फौज की 30,000 के सामने? वो तो खाली अगर 30,000 मिलकर फूक मारे तो शायद वो 72 की फौज इधर उधर हो जाए, जिसमें बच्चे भी हैं बूढ़े भी। उसके बावजूद जंग शुरू होने से पहले लश्कर यजीद ये सोचे बैठा है कि हमको हारना। अच्छा आम सिपाहियों को इतना इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन जो वॉर काउंसिल हो रही इसमें एक से एक गुर के 12 दीदा जमा, एक से एक दुश्मन अहले बैत जमा, उन सबको मालूम कल हमें हारना है। और ये यकीनी बात, वो क्यों हारना, इतना यकीन किस बात का? सिर्फ एक आदमी की वजह, जब तक के अब्बास लश्कर हुसैन में मौजूद कोई चांस नहीं है कि हम जंग जीत जाए। अब मसाला ये कि अब्बास को हुसैन के लश्कर से कैसे अलग करो। अच्छा आप ये याद रखिए, मैं अपने मौला अब्बास की तमाम तरजमत के बावजूद आका हुसैन की शजाअत और बहादुरी उसके मुकाबले में अब्बास की शजाअत भी कुछ नहीं। 57 साल का बूढ़ा इंसान 18 साल के जवान का नाशा और 6 महीने के शशमाल की कब्र बनाकर जो खाली 3 हमले किए थे वक्त आखर पूरे करबला के जिहाद में, ना कोई बूढ़ा ना कोई जवान ना कोई मुजाहिद, लश्कर यजीद ने पैनिक हो सका जो हुसैन के सिर्फ 3 हमलों ने, ये दिखाने के लिए कि हुसैन मजबूर नहीं है। वो हुसैन की शजाअत خود تاریخ کا ایک الگ موضوع ہے جس پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ سامنے کی چیز ذہن سے ہٹ جاتی ہے، حضرت عباس ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی شجاعت لشکر یزید کے ذہن پہ ایسی چھائی گئی کہ اگر عباس نکل بھی گئے تو حسین موجود ہے. جیسے مالک ابن نویرہ کا مشہور واقعہ، یہ ہماری ہسٹری ہے جو آج کل بچوں کو نہیں معلوم. مالک ابن نویرہ محبت علی کے جرم بعد رسول اولین شہدا میں ان کا شمار ہوتا، شہید حجت الاسلام مولانا غلام حسین نجفی جن کی شہادت کل جمعے کی نماز کے بعد ہوئی. یہ جو سلسلہ چل رہا اس کا آغاز ہوتا ہے مالک ابن نویرہ سے. یقیناً جن شہید کو کل شہید کیا گیا موجودہ حالات میں، اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم میسج ہے، لیکن سارے میسج ایک مجلس میں نہیں آ سکتے، وہ انشاءاللہ آنے والی کسی مجلس. شہید کا اتنا حق تو ہے کہ ایک مجلس کا کچھ حصہ ان کے لیے وقف کیا جائے، لیکن آغاز ہوتا ہے مالک ابن نویرہ سے جو صرف علی کی محبت کے جرم میں پلس ایک ذرا سی ممبر کے خلاف بات، محبت علی کے جرم میں پلس بیوی ان کی بہت زیادہ حسین و جمیل تھی اس وجہ سے شہید ہو، لیکن بنیادی جرم ان کا تھا محبت علی. جب یہ 9 ہجری میں اسلام قبول کرتے، 11 ہجری میں رسول اللہ کا انتقال ہوا اور اسی 11 ہجری میں یہ شہید ہوئے، 1.5 سال شاید یہ اسلام میں رہے. تو جب یہ پہلی مرتبہ پیغمبر سے ملاقات کے لیے آئے، مسجد النبوی میں گئے، پیغمبر سے ملے، کچھ سوال کیے جن میں خاص وہ سوال تھا جس کی وجہ سے شہید ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ یہاں سے دور رہتا، مدینے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. وہ پرانا زمانہ ہے، یہ موبائل فون پیک کا زمانہ تو ہے نہیں، ہمیں یہ بتا دی کہ آپ. اب یہ جملے ان کے بڑے مہذب اور ریفائنڈ ہوں گے، میں ویسے ہی ذرا سا بدتمیز ٹائپ کا آدمی اور پھر اس وقت بھی نہیں ہے، تھکن بھی زیادہ. خلاصہ کہ ایج کے اعتبار سے آپ کی وہ ایج ہو چکی ہے جو عرب میں ایک ایوریج ایج ہوتی، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گئے، ہم رہتے ہیں بہت دور، خبر بھی نہیں ملے گی ہمیں، بتا دیجیے ہم کیا کریں. ایک سوال ان کا یہ بھی تھا اور کئی سوال تھے. پیغمبر نے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھ کر علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جب میں نہ ہوں تو یہ مالک نے یہ بات اس طرح یاد کی کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد کسی اور کو ماننے سے انکار کیا. وہ بہرحال بات کی چیز ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم، میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. مختصر بات، جب مالک ابن نویرہ پیغمبر سے ملاقات کر کے اور کئی اور سوال پوچھ کے چلے جا رہے ہیں باہر، اس زمانے کی مسجد نبوی تقریباً یہی اتنی بڑی ہوگی، پیغمبر نے ان کو جاتا دیکھا اور آہستہ سے ان کے بارے میں جھکلا تھا، وہ نہ سنے، اطراف کے لوگ تو سن رہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا کہ کسی 100% کنفرم جنتی کی زیارت کرے تو اس آدمی کی زیارت کرے. اللہ کے رسول کا اتنا جملہ، اس وقت تک کوئی ایسی حدیث نہ تھی نہ بعد میں بنی کہ پیغمبر نے 8 کو 9 کو 10 کو 12 کو 15 کو پتہ نہیں کتوں کو جنت کی بشارت دی، لیکن یہ اس وقت کہا گیا کہ 100% کنفرم جنتی کو دیکھنا، اس کو دیکھ. مالک ابن نویرہ اتنی دیر میں اتنا بڑا تو حال ہے، باہر چلے گئے. ایک صحابی رسول جو پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے، یہ جملہ سنتے ہیں تو اچھل کے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، دوڑے دوڑے مسجد کے باہر گئے. مالک اونٹ پر بیٹھ رہے تھے، کہا کہ میرے حق میں دعا کرو. مالک ذرا چکرا گئے کہ میں اتنی دیر مسجد میں رہا، پھر مسجد سے اٹھ کے باہر گیا تو میں کوئی دعا یاد نہیں آئی، اچھا میری سواری چلنے والی ہے تب بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہو کہ میرے لیے دعا کرنا. کہا کہ اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا کہ تمہارا اسٹیٹس کیا، تو آپ کیسے پتا چل گئے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، جب تم یقینی جنتی ہو تو کتنا ہائی اسٹیٹس، اس لیے میں آیا دعا کرانے. اب مالک کو کتنا خوش ہونا چاہیے. مالک نے ایک مرتبہ کہا افسوس افسوس، رسول اللہ کو بھی کیسے ساتھی ملے. دیکھیے مالک کا اسٹیٹس ہائی ہو رہا ہے، یہ آدمی کا ریکویسٹ کر رہا ہے دعا کر دی، مالک افسوس کر رہے. اس نے چکرا کے کہا افسوس کس بات کا؟ کہا کہ تم میرے پاس دعا کرانے دوڑ کے بھاگتے ہوئے ہانپتے کانپتے چلے آ رہے ہو، ریزن کیا؟ تمہارا اسٹیٹس ہائی کس نے بتایا؟ رسول اللہ جس نے بتایا اس کی وجہ سے میرے پاس دوڑ کے آئے، خود اس سے کیوں نہیں دعا کی درخواست کر رہے؟
خوش ہوں.
سامنے بیٹھا اس کے فرمان پر میرا درجہ اتنا بلند ہو رہا اور اسے چھوڑ کے میرے پاس آ رہے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں. کبھی ایسا ہی عقل کا پھیر ہوتا؟ چنانچہ اس وقت پسارے ساتھ کا لشکر عقل کے اسی پھیر میں پڑا. اب بات کو کسی طرح سے توڑ لینا ہے ورنہ ذرا بھی اگر سمجھ ہوتی تو اب بات کو توڑنے کے بعد حسین تو ہے. اور دوسری طرف اگر یہ شروع سے حسین کا طریقہ دیکھتے فرام 28 بجے تو 9 آف محرم معلوم ہو جاتا کہ حسین یہ جنگ تلوار کے ذریعے جیتنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے بعض علماء نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آقا کے بعد 4 ایسے بہادر مجاہد تھے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر پورے لشکر یزید کے لیے کافی تھا. اور عجیب انداز سے آقا بغیر بتائے ہوئے اپنی طاقت کو اسکیٹر کرتے چلے جا رہے ہیں. سمجھدار کے لیے وہی اشارہ کافی. ایک محمد حنفیہ یہ علی کا وہ بیٹا ہے جسے علی اپنا بیٹا کہتے تھے. عباس کو کہا یا ان کو کہا؟ لیکن عباس کو بھی جب فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا قرار دے دیا تو اب مولا نے محمد حنفیہ کا ذکر کیا. وہ سوال بھی آپ کو یاد ہے, جواب بھی آپ کو یاد. لوگوں نے کہا کہ یامین المومنین حسن و حسین کے ہوتے ہوئے آپ انہیں اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں فخر کے ساتھ. کہا وہ میرے بیٹے ہیں ہی نہیں, وہ تو رسول اللہ کے بیٹے ہوں, کہا میرے سامنے کیا ذکر کر رہے ہو. اتنا بہادر کہ جس طرح سے آپ کاغذ کو پھاڑتے ہیں یہ لوہے کی ڈھال کو پھاڑتے تھے. لوہے کی ڈھال وہ شیر یہ تلوار روکنے کے لیے بنائی جاتی. آقا نے بڑے عجیب انداز سے ان کو مدینے میں چھوڑ دی, اپنا ریپرزینٹیٹو بنایا. خالی ریپرزینٹیٹو نے وہ ذمہ داریاں عائد کر کے ان کا مدینے میں اس سے جو ہے اسے آفیشیل اس سے بنا دیا اور کربلا کا پارٹ بنا دیا. کہا دیکھو میں جا رہا ہوں, میرے بعد ہر آدمی اپنے, یہ میرے جملے آقا کے جملے یہ نہیں تھے لیکن بات کو مختصر رکھنے کے لیے پہلے اس کے بجائے اس کے کہ میں پہلے آقا کے جملے کہوں پھر اس کا انٹرپریٹیشن کروں, مفہوم یہ کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, میرے بعد میرے بارے میں لوگ الگ الگ باتیں کریں گے, کوئی میرے جہاد کی کوئی ریزن بتائے گا, کوئی لاجک بتائے گا. میں تمہارے پاس اپنے ہاتھ سے لکھ کر وہ تحریر دے رہا ہوں کہ بعد میں سب کو سامنے سب کے سامنے رکھ کے بتانا حسین کس لیے گئے. باقاعدہ لکھ کے جیسے ہمارے یہاں کوئی چیز اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے کورٹ سے اٹیسٹ کرائی جاتی. یہ کہا یہ تمہاری ذمہ داری. اور میرا کربلا جانا جتنا اہم ہے اتنا ہی میرا پرپز کہ وائے میں کیوں گیا کربلا یہ بھی اتنا ہی اہم, اس لیے تم یہاں رہ جاؤ. یہ بہت بڑی ذمہ داری کربلا کا پارٹ. اور انبیاء کے کچھ ایسے تبرکات جو ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے, وہ بھی میں تمہارے پاس رکھوا رہا ہوں. جب میرا بیٹا آئے گا اسے ہینڈ اوور کرنا. یہ وہ تبرکات ہیں جو ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہو کر اب پردہ غیبت والے امام کے پاس ہیں. جب وہ آئے گا تو یہ تبرکات بھی لائے گا, وہ بھی رکھوا دی. اب دو ایسی چیزیں رکھوا دی کہ محمد حنفیہ کا یہاں رہنا بظاہر زیادہ ضروری ہو گئے. یہ روکنا مقصد تھا یا اپنی طاقت کے ون فورتھ کو ایک طرح سے اسکیٹر کرنا تھا؟ عبداللہ ابن جعفر تیار یقینا ایک کے اعتبار سے کچھ زیادہ بھی ہو چکے ہیں, تھوڑے سے بیمار بھی. لیکن یہ خاندان اہل بیت کے لوگ جو بیماری کے اندر بھی دنیا بھر کے صحت مند سے زیادہ بہترین جہاد کر سکتے ہیں, انہیں روک دیا مکے. کہا آپ کو یہاں رہنا اور میری ذمہ داری ادا کرنا. بہت وہ انتہائی شجاع مسلم ابن عقیل, انہیں اکیلا کوفہ بھیج دیا یا اپنی طاقت کا تیسرا ون فورتھ وہاں بھیجا جا رہا ہے. اب صرف آخری اگرچہ ان سب میں سب سے بڑا لیکن صرف ایک آخری سپاہی کو لے کے کربلا میں آئے. اور کربلا میں عمر فاروق کے لشکر دو ٹائپ کے لوگ تھے عمر کے اعتبار سے, ایج گروپ کے اعتبار سے. ایک تو یگسٹر 18 سال 20 سال 22 سال 24 سال والے, وہ بھی یہ سمجھ کے آ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا فتنہ حسین, نعوذ باللہ کسی طرح حسین کا خاتمہ کرنا. یگسٹر عجیب چیز, حق کے بارے میں جوش دلائیے ان کے پاس کسی قسم کی مصلحت نہیں ہوتی ہے جو بزرگوں کے پاس ہوتی, جان دینے کو تیار. اور ذرا سا آپ ان کی نیچر کو سمجھ کے باطل کے حوالے سے بات کیجئے یہ اس کے لیے بھی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے. لیکن اس وقت جو ایک گروہ آیا یمسٹر کا 18 سے 26 سال والا ان کی میجورٹی کوفے سے آئی تو یہ لوگ اور زیادہ حضرت عباس سے ڈر رہے ہیں اور دوسرا ایک گروپ ہے اس کے لشکر میں 40 والا 40 پلس والا وہ بھی حضرت عباس سے ڈر رہے ہیں یعنی یہ دونوں ڈر رہے ہیں خالی سنی سنائی بات پہ نہیں آئی ویٹنس ہونے کی بنا پہ کیا آئی ویٹنس جو ابھی یمسٹر ہے نا انہوں نے ٹھیک ایک مہینے پہلے صرف ایک مہینے پہلے کوفے میں مسلم ابن عقیل کا جہاد دیکھا یقیناً مسلم اپنی شہرت میں عباس کے بعد آتے ہیں لیکن نگاہ معصوم میں مسلم کا اسٹیٹس عباس کے برابر آیا کل میں نے دعا مانگی تھی اسے ریپیٹ کر کے اپنے اس جملے کو واضح کر کہ اللہ ہر مومن اور مومنہ چار کا معصومین کی زیارت خصوصاً کربلا کی زیارت سے مشرف کرے جب آپ کربلا جائیں گے تو آقا عباس کے روزے پہ کیا نہیں جائیں اگر آپ کے جاتے کہ شہزادی فاطمہ آپ سے ناراض ہو کے منہ پھیر اس مومنہ سے شہزادی نے ناراض ہو کے منہ پھیرا تھا نا جو حضرت عباس کے روزے پہ نہیں جاتی اور صرف ناراض نہیں یہ کہہ کے منہ پھیرا تو میرے بیٹے کے روزے پہ کیوں نہیں آتی تو جائیں گے اور یقیناً جائیں گے اور وہ واقعہ جو میں انشاءاللہ اس دن پڑھوں گا جس دن عالم عباس برآمد ہو رہا آج باقاعدہ ایک پروگرام اناؤنس ہوا کربلا کے حوالے سے کچھ شاعر آزاداری بشرے میں بھی برآمد ہوں گی تو واقعہ وہاں پڑھوں گا ابھی صرف جب جائیں گے تو آقا کو سلام کریں گے اور سلام آغاز اس بات سے السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول اب پھر جب آپ آئیں گے نجف اور کوفہ تو مسجد کوفہ سے ملا ہوا مسلم ابن عقیل کا روضہ وہاں جائیں گے تو اگر آپ چیزیں یاد کرنے کے عادی ہیں چکرا جائیں گے ٹھیک وہی الفاظ زیارت مسلم ابن عقیل کے السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول اور یہ دونوں زیارتیں چھٹے امام نے اپنے اس سفر میں بیان کی جس میں خود امام زیارت کو آئے امام معصوم جن الفاظ سے حضرت عباس جیسے شجاع کو اور حضرت عباس جیسے وفادار کو سلام کر رہا بالکل وہی الفاظ امام نے مسلم ابن عقیل کے لیے استعمال کی اسٹیٹس وائز اب حضرت عباس زیادہ اور مسلم ابن عقیل ایک درجہ بعد میں آتے ہیں لیکن یہ جو اس وقت کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں یگسٹر ہے اور خاصی بڑی تعداد میں ہوں گے 50% ایک مہینے پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ مسلم ابن عقیل نے اکیلے کیسے جہاد کیا یہاں تو عباس کے ساتھ 372 ہیں اکیلا تھا اور وہ ایسا لڑ رہا تھا کہ کوئی چانس ہی نہ تھا لشکر یزید کے جیتنے کا جبکہ وہاں پہ جنگ بہت مشکل تھی اس لیے کہ کوفے کی گلیوں میں سے ہر مکان سے مسلم پہ اٹیک ہو رہا گھر کی چھت پہ عورتیں ہیں جو بوائلنگ واٹر جناب مسلم پہ گرا رہی ہیں اور پھر بھی اکیلا اس طرح لڑ رہا کہ جتنی فوج بھیجی گئی تھی سب ہار گئی جو ان فوجوں کا سربراہ ہے محمد ابن اشف ایک اشف ابن قیس کا بھی عجیب خاندان باپ ساری زندگی مولا کا دشمن تھا بیٹی جودہ ابن اشف نے امام حسن کو زہر دیا بیٹے محمد ابن اشد نے پہلے مسلم ابن عقیل اور پھر کربلا میں آقا حسین کے خلاف جنگ کی لیکن جو پہلی فوج دے کے ابن زیاد نے بھیجا ابن زیاد کا اپنا سٹی ہے کربلا کی طرح نہیں ہے کہ 70 مائل کا بادرا ہے اپنا شہر جس نے کہا کہ ایمرجنسی کال فوراً مزید فوجیں بھیجو دوسری آئی تیسری آئی چوتھی آئی کوفے کے اندر پوری فوج ختم ہو گئی ابن زیاد نے ناراض ہو کے ایک مرتبہ لاسٹ کال کا جواب دیا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے سارے کوفے کی فوجیں ختم تو اس کا جواب یہ تھا کہ ابن زیاد کیا سمجھ رہا کیا کوفے کے کسی بنیے یا بقال یا جلاہے کو گرفتار کرنے بھیجا ہاشمی شہزادہ ہے اگر اس سب کے بعد بھی گرفتار کر لوں تو غنیمت سمجھنا اور یہ سب یہ فوجیں دیکھ رہی ہیں خالی فوجیں ہی نہیں گھر کی چھت پہ عورتیں مکانات کے دروازے پہ نوجوان اور مرد اور اس کے بعد بھی گرفتار نہ ہوئے مسلم اگر دھوکہ دے کے پیچھے گڑھا کھود کے تھوڑا سا پیچھے کچھ کر کے گڑھے میں نہ گرایا جاتا کربلا میں تو اس کا بھی چانس نہیں کیوں کربلا میں عباس کھلے میں اور اکیلے نہیں ہیں اگر ان کے حساب سے بات کر رہا ہوں اگر پیچھے گڑھا بھی کھودا تو 10 بتانے والے ہوں گے تو جو یگسٹر ہیں وہ ایک مہینے پہلے مسلم کی تلوار دیکھ کے آئے کہ سارا کوفہ خالی اور یہ نہیں جنرل پبلک بھی شامل تھے پھر بھی ناکام. تو جو ان سے زیادہ بہادر عباس ہے اس کا کیا کہنا, اور جو ذرا سے میچیور ایج کے لوگ ہیں 40+, انہیں تو اب تک ایک نائٹ میئر ایک ڈراؤنا خواب لگتا ہے. سپریم کا میدان, سپریم کے میدان میں شروع میں ایک آدھ مرتبہ میرا مولا جو آیا وہ تو سارا لشکر شام تتر بتر ہو گیا, اسکیٹرڈ ہو گیا, اور عجیب انداز سے ایسے ایسے لوگ بھاگے کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنا لباس کھول دے. مولا ایک بار حکم اسلامی پہ عمل کرنے کے لیے چہرہ اٹھاتے اور وہ رفت چپ کر. تو خیر ایک طرح سے علی تک یہ ریکویسٹ پہنچائی گئی انڈائریکٹ وے کہ دیکھیے آپ کی شخصیت اتنی بڑی آپ میدان میں لائی, بھائی ہمارا حکم میں تو نہیں آ رہا. مولا تو مسکرا کے کہتے ہیں فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے, کیوں مسلمانوں کو مرواتے ہو, تم آ جاؤ میں آ جاؤں, ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ ہو. حتیٰ عمر آس ایڈوائزر ہے رائٹ ہینڈ, اس نے بھی کہا یہ بات تو علی نے بڑی لاجک والی کہی. حاکم شام پھر نہ گیا, کہا کہ ایسا ہی علی کے ہاتھ سے مرنے کا شوق ہے تو تم چلے جانا, مجھے کیوں بھیج رہے ہو. تو علی سے ایک انآفیشیل ریکویسٹ, آپ کی شخصیت تو بہت بڑی ہے لیکن ہمارا حاکم بھی نہیں آیا, ہاتھ بھی نہ آئی, فوجوں کو لڑنے دی. مولا کو سب چیزیں معلوم ہے, کہا ٹھیک. اب جنگ شروع ہوئی اور روزانہ تقریباً برابر کی جنگ ہوتی, مگر ایک دن ایسا ہوا کہ علی کے لشکر سے گھوڑے سوار اس طرح باہر نکلا کے چہرے پہ نقاب, ایک چنا چہرے. حاکم شام کے لشکر نے بہت ایزی لیا, لیکن اب جو جنگ شروع اس ایک نے سارے لشکر شام کو اس انداز سے گرم برم کیا جیسے پہلے دن علی نے کیا. بابا یا پہلا دن علی تھے یا آج کا دن ہے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اس وقت میرے مولا عباس کی عمر 14 سال تھی. اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ لوگ اعتراض بعد میں کرتے ہیں. میرے مولا عام جو ہیومن ہائٹ تھی عرب میں اس سے تھوڑے کم, اور میرا آقا عباس اتنی زیادہ ہائٹ تھی کہ جب جوان ہوئے تو گھوڑے پر بیٹھتے تھے, پاؤں زمین تک پہنچتے تھے, رکاب کی بھی ضرورت نہ تھی. 14 سال میں اتنی ہائٹ ہو چکی, ہائٹ کے حوالے سے کسی نے کہا کہ عجیب بے وقوف لوگ تھے جنہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ 14 سال کا بچہ ہے کہ 63 سال کا بوڑھا. میں نے کہا خیر ویسے تو آج صحیح کہہ رہے, عجیب بے وقوف, انہیں اونٹ اور اونٹنی کا فرق پتا نہیں چلتا تھا, لیکن بہرحال یہاں پہ ذرا سا ایک پلس پوائنٹ ان کے حق تھی یہ بھی. اب آئیے جیسے ہی یہ جنگ اپنے عروج پر پہنچی, اکالی ہے علی کی طرف سے دوسرا کوئی آیا ہی نہیں, اور یہ انداز ہمیشہ صرف علی کی جنگ کا رہا. خیبر کی لڑائی میں 39 دن یا 26 دن جو لشکر اسلام گئے تو روزانہ رات کو اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی. لشکر کہتا تھا لیڈر بھاگے, لیڈر صاحب کہتے تھے کہ لشکر بھاگا, اور اب کسی نے آ کے آج کے زمانے میں مسئلہ ہی حل کر دی, کہا نہ لشکر بھاگا نہ لیڈر بھاگی, تو یہ تعریف کیا کہہ رہی, کہا گھوڑا بھاگا تھا. خیر اب وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جس دن میرا مولا عالم لے کے چلا پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کوئی لشکر آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہو. یہ انداز ہے جنگ صرف علی کا ہے کہ جب جائیں گے اکیلے جائیں گے تنہا جائیں گے, اور آج وہی انداز نظر آ رہا. خالی یہی والی بات نہیں, سفین کی لڑائی حاکم شام کے لشکر میں کتنے لوگ ایسے تھے جو اس سے پہلے بدر و احد و خندق میں علی کے مقابلے میں آ چکے, تو انداز تلوار چلانے کے بھی جنگ کرنے کے بھی سارے وہی ہیں جو علی کے. چنانچہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک لشکر شام میں ایک نعرہ مشہور ہو گئے, شور مچ گئے, نعرہ بلند ہو گئے. توقع تو نہیں تھی لیکن آج علی بھی دھوکے پہ اتارا ہے. پہلے وعدہ کیا تھا کہ خود نہیں آئیں گے, تو اب یہ دیکھ کر کہ اگر میں آ گیا کوئی میرے سامنے نہیں آ گیا, نقاب ڈال کے آ گیا, دھوکہ دے رہے ہیں. بھائی جیسے ہی اہل بیت کے کردار کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے, بس میرا مولا ایک مرتبہ صفوں کو ہٹاتا ہوا نکلا, اب جہاد ختم, اب جہاد آگے نہیں چلے گا, اب اس جہاد کے اندر اہل بیت کے کردار کو داغدار کیا جا رہا. ایک مرتبہ باہر نکلا, علی کا باہر آنا کہ ایک بار وہ لشکر شام چکرا گئے. بھائی علی تو یہ ہے جو اب تک تلوار چلا رہے تھے, دوسرے علی کہاں سے آ گئے؟ اگر وہ علی ہے تو یہ کون ہے, اور اگر یہ علی ہے تو یہ دوسرے کہاں سے آئے؟ میرا مولا مسکراتا ہوا آگے بڑھا, اور ایک بار اس سپاہی کے چہرے سے نقاب ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ مجھے آگے کہنے کی کیا ضرورت. واقعاً جو علی کا شجاعت کا وارث جانشین عباس علمدار 14 سال کی عمر میں نظر آ رہا. الولد و سر لابی, جو پیغمبر نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی واقعہ تصویر ہوتا, تو 14 سال کی عمر میں جس نوجوان کی شجاعت ایسی تھی تو آج 19 سال کے بعد اب تو شباب ہے اس سپاہی کا. جو لوگ سپریم کے میدان میں ینگسٹر تھے آج میچیور ہوئے, وہ اس وقت کی تلوار کو یاد کر رہے ہیں. بچپنے میں جو ایسی بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا تو عالم شباب میں کیا کہنا, نہیں جی سکتے. اکیلے ایک نے حاکم شام کی ساری فوج کو دھرم برہم کر دی. اور جو ابھی خود ینگسٹر ہیں سپریم میں پیدا بھی نہ ہوئے تھے, وہ 1 مہینے پہلے مسلم کی تلوار دیکھے ہوئے. لشکر عمر سعد میں یہ طے شدہ بات ہے, کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ ہاں جب تک کہ عباس لشکر حسین میں جنگ جیتنا ناممکن, بھول جاؤ. اور جنگ اگر بھول گئے تو وہ دونوں نقصان. اب ساری رات خیمے میں ہونے والی میٹنگ میں ایجنڈے پہ ایک ہی نقطہ, اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے عباس اور حسین کو الگ کیا جائے. یعنی خود عباس کے الفاظ میں غلام اور آقا میں جدائی ڈالی جائے. کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تیر سے تو یہ ممکن نہیں, تلوار سے اس موقع پہ بیکار, ظلم اس موقع پہ ناممکن, یعنی کو فائدہ نہیں. جہاں یہ سارے ہتھیار بیکار ہو رہے ہیں. دیکھیں کربلا کا کل کا جہاد کلو یومن عاشورا کلو اور دن کربلا بننے سے پہلے, تیروں تلوار سے پہلے, اس سے پہلے کیا استعمال ہوا؟ اب کہا کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں, ایک ہی طریقہ ہے, فراڈ, چیٹنگ, دغا بازی, دھوکے بازی, عیاری اور مکاری. وہ کیسے؟ وہ کہا شمر نے, اب کیا کہے, مجبوری. یہ کہا میرے سپرد کرو. فجر کی نماز کے بعد حسینی خیمے کے قریب آئے, کہاں کہاں ہے میرے بھانجی؟ آگے کا سارا واقعہ آپ نے سنا, لیکن بات پوری ہو جائے اسے جلدی جلدی, اس کو بہت جلدی جلدی میں دہرا دیتا ہوں. کہاں ہے میرے بھانجی؟ کوئی رشتہ نہیں. کہاں کے بھانجے, کہاں کے رشتے داری؟ لیکن وقت پڑنے پر تو لوگ بڑی بڑی حرکتیں دکھاتے ہیں. اس وقت شمر بھی ماموں بن کے آ گیا, بہترین محبت کہی جاتی ہے ماموں بھانجے. ہم پرانے زمانے میں جو کہانیاں پڑھتے, جن بھی اگر کسی کو کھانے آیا دیو بھی اور ماموں کہہ دیا, وہ چھوڑ کے چلا جاتا. مٹی کھاؤ, خاک کھاؤ, دھول کھاؤ, بھانجے کو کیا کھاؤ. وہ ایک بار آتا اور آگے کہتا ہے, کہاں میرے بھانجے؟ ام البنین کے قبیلے سے اس کا کوئی تعلق تھا, اور قبیلے کا ہر مرد اپنے قبیلے کی ساری عورتوں کو بہن کہتا ہے, اور ساری عورتیں قبیلے کے مردوں کو بھائی کہتی ہیں. البتہ بہن اور بھائی خالی رسپیکٹ میں, اس لیے نہیں کہ بے حجاب ہونا. ہمارے یہاں جو بہنیں بنائی جاتی ہیں فقط اس لیے کہ حجاب بھی سے ہوتا ہے. میں بہن بن گئی تو اب کیا حجاب. اور یہ سارے ٹورنٹو کے مومنین ان کے بھائی ہیں. بھائی کیوں بھائی ہیں؟ فقط اس لیے کہ حجاب نہ کرنا پڑے. قرآن کہتا ہے, فلا تغزان فی القول, اے نبی کی بیویوں, یہ تمہارے بیٹے ہم نے بنائے ہیں, تم نے بھی نہیں بنائے, ہم نے کہا یہ تمہارے بیٹے, ان سے بھی حجاب کرنا. ذرا تم نے آواز میں بھی نرمی کی, فیطمع الذی فی قلبہ مرض. پوری ایک مجلس اس پہ آگے ہونے والی ہے, لیکن آج تو سرسری. تم تو ماں سمجھ کے کہ میں بیٹے سے بات کروں یا نرمی سے بات کروں گی, حقیقی ماں تو نہیں ہو نا. سننے والا جس کے دل میں ذرا بھی خرابی ہے, وہ اس سے بڑا فائدہ اٹھائے. تمہاری نیت ہی کچھ اور ہوگی, وہ اس کی نیت کچھ اور ہو جائے. اسلام جہاں گناہ سے روکنے کی بات کرتا, وہاں وہ راستے بھی بند کرتا ہے جس سے آدمی گناہ کے راستے پہ جاتا. نامحرم کو بری نیت سے نہ دیکھو, اس کے لیے عورت پہ حجاب کی پابندی آتی. لیکن بات بہت پھیل جائے گی, اور جو میرا وعدہ تھا کیلکولیشن غلط ہونے کے بعد بھی. بہرحال میں آدھے گھنٹے سے زیادہ مزید آپ کا وقت نہیں لے سکتا, بات کو مختصر کرتا ہوں. سارا ٹورنٹو بھائی ہے ان کا, عجیب خاتون, اور یہ عجیب مرد ہیں کہ سارے ٹورنٹو کی عورتیں ان کی بہن. لیکن وہاں جو کہا جاتا ہے اونلی فار دا سیک آف ریسپیکٹ, فار سائن آف ریسپیکٹ, البتہ وہ بھی اگر قبیلے کا ہو. شمر کے بارے میں تو یہ بھی بتا نہیں کس قبیلے کا تھا, بڑا ہوا جس کو مل گیا اس نے پال لیا. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اہل بیت کے جتنے دشمن آپ کو نظر آئیں گے, ان کے فیملی ٹری میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ضرور ہوگی. بالکل ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ کبھی موقع ملا, فی الحال تو نہیں, کہ اسلام میں فیملی لائف کی اہمیت کتنی, اور کیا ریزن ہے کہ سارے اینٹی اسلام ایلیمنٹ ہمارے فیملی لائف کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے. تو انہیں پتا ہے اس میں کبھی گڑبڑ کر دو تو آگے پھر خود بخود وہ دشمنی ہے اسلام اور دشمنی اہل بیت آ جاتی ہے. کوئی ہے ریزن اس کے پیچھے؟ خیر, جناب عباس نے یہ آواز سنی اور چہرے کا رنگ بدل گیا. یعنی نعوذ باللہ صرف مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر حقیقی مامو بھی عباس کا ہوتا اور حسین کا دشمن ہوتا تو عباس ایک لمحے کے لیے اس کی زبان پہ اپنا نام برداشت نہ کرتا. کہا یہ تو جھوٹا جعلی بناوٹی عیاری اور مکاری والا آدمی, لیکن آقا حسین کے سامنے ہے. اور عباس کی خاصیت یہ کہ آقا کے سامنے اپنے آپ کو مکمل کنٹرول. دوبارہ اس نے کہا, اب چہرے پہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا لیکن خاموش. تیسری بار جو کہا تو آقا نے کہا, عباس وہ تمہیں بلا رہا ہے, جاتے کیوں نہیں؟ اب برداشت نہ کر سکے. آقا اتنی دیر میں نے کس طرح برداشت کیا میرا دل جانتا, اس کی نجس اور ناپاک زبان میرا نام ہے جو آپ کا دشمن. کہا عباس میں تم سے کچھ نہ کہتا لیکن وہ رشتے داری کے حوالے سے بات کر رہا, چاہے جھوٹا رشتہ صحیح لیکن اللہ نے بلڈ ریلیشن یا رحم کو اتنا قابل احترام بنایا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا رشتہ بھی بنا کے آتا ہے تو کم از کم جا کے اس سے بات ضرور کیا کرو. حرم اللہ ریال جنت علی ثلاثہ عقل والدین وقاطع رحم. پیغمبر نے کہا اللہ نے جنت تو جنت, جنت کی خوشبو کو بھی تین آدمیوں پہ حرام کیا, ان میں والدین کا حق اور رشتے دار سے تعلقات کاٹ کے بیٹھنے والا. وہاں جھوٹا رشتہ آئے تو امام کہتے ہیں اس کا کم سے کم منیمم یہ رسپیکٹ ہے کہ جا کے بات کرو خوش اخلاقی سے. اور یہاں پہ حقیقی رشتے دار بھائی بھائی کی گردن کاٹ رہا, ایک رشتے دار دوسرے کے ساتھ فراڈ کرنے کو تیار, اور پھر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آل محمد کو راضی کرنے والے مومن. بھیجا گیا عباس کو اور عباس گئے. چونکہ آقا نے کہا تھا خوش اخلاقی سے بات شروع کرنا تو بڑی نرمی سے پوچھا کیوں آیا. کہا جی مبارک ہو, خوشخبری ہو, اور تم میرے بھانجے جیسے ہو, میں تمہارے لیے امان لے کے آ گئی. بے اختیار کہا میرا آقا, وہ تو اگر جانور کے بل میں بھی جا کے بیٹھیں گے وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑیں. یہ بیعت ہے تو خالی ایک ڈرامہ اور ڈھکوسلا, طے شدہ بات ہے کہ حسین کو شہید کرنا. عباس نے ایک مرتبہ کا تو بہتے ہی امان پہ واپس آ گئے. لیکن اتنی لمبی چوڑی گفتگو کا جس میں سائڈ میں بہت ساری کام کی باتیں آئیں, خلاصہ کیا نکلا, کلو ارزن کربلا کلو یومن عاشورا. اور کربلا اور عاشورے کے دن تیر اور تلوار اور بھوک اور پیاس اور ہجرت کے ساتھ عیاری اور مکاری کا ایک ہتھیار استعمال کیا گیا کہ جہاں پر غلام کو آقا سے دور کیا جائے, ماننے والے کو اپنے لیڈر سے دور کیا جائے. اب اگر ہر زمین کربلا اور ہر دن عاشورا تو آج ٹورنٹو میں, نارتھ امریکہ میں, یورپ میں, انڈیا اور پاکستان میں کیسے ہی ہتھیاری, یہ مکاری اور فریب اور فراڈ اور چیٹنگ والا ہتھیار استعمال نہ ہو. آج بھی یہ استعمال ہوگا اور آج بھی اس کا وہی مقصد ہوگا جو 1400 سال پہلے تھا, وہی کہ کسی طرح سے قوم اور رہبر میں جدائی پیدا کی جائے. ہم اگر یہ سوچتے رہے کہ ہمارا دشمن خالی بندوق لے کے آئے گا, کلاشنکوب لے کے آئے گا, توپ لے کے آئے گا, میزائل لے کے آئے گا, جیسے مرحوم شہید حجت الاسلام علامہ غلام حسین نجفی کو شہید کر دی, ہم سوچتے رہے کہ دشمن فقط اس طرح آئے گا تو ہم مار کھا جائیں گے. اس لیے کربلا میں تو اہم ترین ہتھیار یہ بنا لیا تھا اس نے. عباس اگر حسین سے الگ ہو جاتے تو جہاد کربلا کا پھر کیا اسٹیٹس بنتا, اور کس طرح سے بعد میں جہاد کربلا کی تصویر ہی بدل کے رکھ دی جاتی. لیکن یہاں والوں کے لیے ایک چیز پاکستان والوں سے زیادہ ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ دشمن کربلا کا پہلا ہتھیار بھی استعمال کر رہا ہے, یعنی تیر و تلوار, اور دوسرا یہاں کے حالات ایسے کہ یہاں رہنے والوں میں پہلا ہتھیار استعمال نہیں کر پائے گا, تو یہاں تو سارا زور اس کا کہ جو یہاں کربلا والے ان کو دوسرے ہتھیار سے شکست دو. اب وہ دوسرا ہتھیار عام حالات میں بھی ہمارے خلاف استعمال ہوتا. اچھا ایک لفظ میں کہہ دوں, ظہور ایمان کی نشانیوں میں اس کا ایک نام دجال بھی. دجال کا مطلب یہ دھوکہ دینے والا, فریب کرنے والا. میدان کربلا میں جس وقت شمر خنجر لے کر آقا حسین کے سینے پہ سوار تھا وہ قاتل تھا, ظالم تھا. اور جب صبح کو امان نامہ لے کر آقا عباس کے پاس آ رہا تھا تو اس وقت وہ دجال تھا. ایک ہی وقت میں, ایک ہی دن, دن کے شروع میں وہ دجال بنا, دن کے آخر میں وہ ظالم اور قاتل بنا. لیکن آخری زمانے کا تو سب سے بڑا ڈر دجال, اور بڑے دجال کے آنے سے پہلے یہ طریقے چلتے رہیں گے. نارتھ امریکہ کے مومنی لیکن گرانٹیڈ کر کے جو آرام سے بیٹھے ہوتے, لیکن وہ گرانٹیڈ کہ ہم تو یہاں سیکیور ہو گئے, پروٹیکشن ہو گیا, ہمیں اس طرح سے نہیں مارا جا سکتا. اور دوسرا ہتھیار ہے وہ آپ پر استعمال ہو سکتا ہے, استعمال ہو رہا اور عام حالات میں بھی ہو رہا. آج تو اسپیشل حالات بن گئے. کیا اسپیشل حالات بنے؟ ایک ہی واقعہ دو, ایک وقت میں دو ریئیکشن لاتا. دوست اس واقعے کو دیکھتا اور سنتا ہے جو آپ سے محبت کرے گا بہت خوش ہوگا, اور جب آپ کا دشمن اور جیلس آدمی وہی واقعہ دیکھے گا سنے گا جل کے مر جائے. ایک ہی چیز, اچھا مکان آپ کو مل گیا سب خوش نہیں ہوں گے, سب جلیں گے نہیں. واقعہ ایک ہی ہوگا, اثر دو ہوں گے. آپ اولاد آپ کی ترقی کر کے کسی ایک بڑی مندر پہ پہنچ گئے, دوستوں کی خوشی کا ٹھکانا نہیں, دشمنوں کی جلن کا ٹھکانا نہیں. فزیکلی بھی یہ مسئلہ ہوتا, انتہائی شدید سردی یا انتہائی شدید گرمی. ایک نارمل آدمی کو گرمی لگ رہی ہے, ڈبل نمونیا کا مریض ہے اور ٹھنڈک سے مارا جا رہا, بات ایک ہی ہو رہی. یہی چیز آج کے زمانے کا ایک پیغام بنی. آج کے ہمارے اس زمانے نے ہماری مرجعیت کی شان کو ایک اور انداز سے واضح کیا. صاحبان ایمان جب یہ واقعات دیکھے سنے خوشی سے کھل اٹھ, دشمنان اسلام کے تو سینے پہ سب لوٹ گئے. اور ہم میں اور دشمنوں میں کم از کم آج ایک فرق ہو گیا, پہلے نہیں تھا. کہ ہم جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ دیکھتے ہیں کہ خوشی کا ہو تو خوش ہوتے ہیں, غم کا ہو تو روتے ہیں, آگے کچھ نہیں کرتے. اطلاع ملے کہ بلا جگہ کہانی میں بے مثل شہید کر دیا گیا, بہت برا ہوا, یہ کھنڈے میں بس. پھر آگے اس کو اسٹاپ کرنے کی کوئی کوشش تو ہمارا کام نہیں. اور کوئی خوشی کا واقعہ دیکھتے بہت خوش ہوتے ہیں, تو آگے یہ کوشش کی کہ واقعی رہے گی ہمارا کام نہیں. ہمارا دشمن ایسا نہیں, وہ کوئی ایسا واقعہ دیکھتا ہے جو اس کے لیے ٹریجڈی بنے, چاہتا ہے ایک دفعہ تو ہو گیا, آئندہ یہ ریپیٹ نہ ہونے پر. کربلا کا وہ ہتھیار جو شمر نے آقا حسین اور آقا عباس نے سیپریشن کا استعمال کیا, یہ آج کے دور میں پھر استعمال ہوگا. ایک تو ویسے ہی جنرل یاد کربلا ہے تو آج ہی ہتھیار بھی آئے گا, اور خاص ان پارٹیکولر ایک چھوٹا سا واقعہ تھا مہاراشٹر, اتنے اس کے امپیکٹ اور افیکٹ دنیا پہ بنے. اس صحیح معنوں میں تو مومنین کو بھی ابھی پتا نہیں چلا. اور وہ تھا ایک بوڑھے مرجے کا ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھ کر خالی یہ اعلان کرنا کہ میں اکیلا تنہا جا رہا ہوں, ٹریولنگ کر رہا ہوں اور کچھ نہیں, خالی ٹریولنگ, اور نجف میں انٹر ہو جانا اگینسٹ آل دا میڈیکل ایڈوائزز. لائف کو رسک ہے, بعد میں ہم سے نہ کہیے گا, کمپلیٹ بیڈ ریسٹ چاہیے, اور ابھی فلا فلا ٹیسٹ اور فلا فلا مائنر سرجری باقی. اس نے کہا کہ نہیں, یہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا مسئلہ نہیں. کوئی سنڈاس نجف میں داخل ہوا, نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی ہتھیار ہے, اکیلا اور تنہا, اونلی اس کی ٹریولنگ. شیکسپیئر نے سیزر کے بارے میں لکھا, مجھے نہیں پتا سیزر کے بارے میں کیا سچ ہے کیا غلط. ہسٹورین ہیرو کو زیرو بناتے ہیں اور زیرو کو ہیرو بناتے ہیں, لیکن اگر وہ خان میں نے اپنے زمانے میں کسی کو دیکھا اس شیکسپیئر کے اس جملے پہ پورا اترتے ہیں, تو یہ آج سے 25 سال پہلے دیکھا تھا اور یہ آج دیکھا. سیزر کے بارے میں وہ لکھتا یہی, سیزر کو کچھ کرنے والے کی ضرورت نہیں, وہ آیا اس نے دیکھا اس نے فتح کر لی. مجھے نہیں پتا کہ سیزر ایسا ہی تھا کہ نہیں, لیکن میں نے اپنے عظیم مرجی آیت اللہ سیستانی کو اسی انداز سے پایا. وہ خالی آئے خالی دیکھا اور وہ انہوں نے فتح کر لیا اس وقت کے پورے جہاد کو. ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ نہ یہ کوئی فیصلہ کر پا رہا تھا نہ وہ کوئی فیصلہ کر پا رہے, دونوں پارٹیز عزت کا بھی مسئلہ تھا, آگے بھی نہیں بڑھ سکتے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے. اور یہاں پہ ایک بات میں اور بتا دوں, جب بھی اینٹی اسلام طاقتیں کوئی ایکشن کرتی تو ہماری آپ کی طرح جوشیلی اور جذباتی نہیں ہوتی. اور یہ بھی ایک مجلس ہے, آگے چل کر سارا آج کی مجلس کے اندر آنے والی مجالس کا انٹروڈکشن ہے, لیکن اصل ٹاپک بھی چل رہا, ان کو جلدی نہیں ہوتی. वो चाहते हैं कि काफी ठहर कर सही, लेकिन स्टेप को उठाएं कि वापस ना लेना पड़े। एक एक काम के लिए कितने थिंक टैंक बने होते हैं, वो कितने सालों से रिसर्च कर रहे होते हैं, और थिंक टैंक में किसी आम आदमी को गुजर नहीं है। ये सिर्फ सीजन एक्सपीरियंस, अपने अपने फील्ड के डॉक्टर और माहिर आदमी, खुर के बारा दीदा, एक से एक चुना हुआ बूढ़ा, वो सब जमा किए जाते हैं। अब वो अभी ये नहीं, कैबिनेट मीटिंग नहीं है कि आज बैठे तो शाम को कोई चीज पास करके उठे, मुसलसल एक्सचेंज हो रहा है व्यूज का, पेपर तैयार किए जा रहे हैं उस इलाके की सेंचुरीज की हिस्ट्री का जायजा लिया जा रहा, दुनिया भर में उस इलाके के लोग जो पहले हरेक का सर्वे किया जा रहा, सालों की मेहनत के बाद फिर एक मरतबा यह फैसला होता है, वो थिंक टैंक अपनी रिपोर्ट आगे देता, उस पर अमल होता। हुकूमतें आती जाती रहती है, थिंक टैंक वैसे ही रहते हैं, चुनाव की पॉलिसी एक ही चलती रहती। हम बेवकूफ बनते हैं कि ये जाएंगे वो आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, वो उससे बुरे निकलते, अब वो जाएंगे तो वो आ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, उससे बुरे निकलते। खाली सामने के फेसेस बदलते, अब एक मरतबा दुश्मन के सीने पे सांप लौटता है, कभी दुश्मन के जहन से सोची कि इतने साल रिसर्च कर दी हमारे थिंक टैंक ने, इतनी मेहनत के साथ एक प्लान बना के हमको दिया और हमने इस पे इतना खर्चा करके अमल शुरू किया, और एक बुढ़ा आदमी जिसके पास कोई एडवाइजर नहीं, जिसके पास कोई थिंक टैंक नहीं, वो जो कुछ है अकेला है, एक मरतबा वो अपने कमरे में गया, सोचा, बाहर आया, हमारी सालों की पॉलिसी पर, सालों की प्लानिंग पर, सालों की मेहनत पर इस बूढ़े आदमी के एक मिनट के डिसीजन ने पानी फेर दी। बात याद रखिए, 25 साल पहले आलम इस्लाम ने एक ऐसा अजीम इंकलाब देखा था जो इसी तरह से बगैर किसी हथियार के था, और इसी तरह से एक मर्द, दानिशमंद और बुजुर्ग एक लम्हे के फैसले से था, एक लम्हे का। अब ये जो मैंने कहा, ये जाहिर एतबार से कहा कि वह अकेला होता। अच्छा, ये चीज बहुत ज्यादा दुश्मन को नागवार भी गुजरती। हम घंटों बोलते, हमारा मीडिया पता नहीं कितना 24 घंटे दिमाग खा जाता, वहां से बड़ी मुश्किल से एक स्टेटमेंट आता है सिर्फ दो जुमले। आपको शायद तजुर्बा ना हो, या औरतों से पूछिए, जो बड़ी लड़ाका औरतें होती हैं, उसने बात शुरू की, सामने वाली को हजारों सुनाई, मगर आखिर में एक आधे मिनट में जवाब आया, सारा जोश ठंडा हो जाता। इसको थोड़ी ना आई कहते, अब आप मर्जी सब कुछ सुना, दिमाग खा जाते हैं यहाँ के मीडिया वाले, ये प्रोग्राम, वो डिस्कशन, वो ये, वो दो लाइन खाली। लेकिन हो सकता है कि उस मर्जे का ताल्लुक किसी और से हो, ना किसी मर्जे ने आज तक कहा है, ना ऑथेंटिक तरीके से रिपोर्ट हुआ। 25 साल पहले 10th of February ये अलमेजी सेंटर से ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में शायद कोई सेंटर ना हो जहां के लोग ये सारी चीजों को अवेयर हों। 79 के रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं। आजकल के हालात में तो यहां भी मुझे पिछले साल खासी गड़बड़ नजर आई थी। 79 का रेवोल्यूशन, 10th of February फौजी जनता ने एक डिसीजन लिया, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हजरत आयतुल्ला खुमैनी के दो करीब तरीन शागिर्द, बल्कि उनकी एब्सेंस में या उनके एग्जाइल जमाने में ईरान का रेवोल्यूशन चलाने वाले शहीद मुर्तुजा मुतारी और शहीद आगा बहिश्ती, लास्ट मोमेंट में पता चला यहां सनसेट के साथ तेहरान में कर्फ्यू लगेगा, और रातों रात वो तमाम के तमाम उलमा, तमाम वो मराजी और वो तमाम यंगस्टर जो इस पूरे मूवमेंट में आगे आगे, इन सबको शहीद कर दिया जाए। दौड़े दौड़े ही आ रहे, सनसेट में कुछ देर बाकी, क्या करेंगे, इतना टाइम ही नहीं कि कुछ सोचें। वहां कितने थिंक टैंक जमा होकर एक फैसला करते हैं, दोनों कह रहे हैं कि हमने जिंदगी में बड़े क्राइसिस देखे थे, ऐसा हमारी जिंदगी में भी कोई वाकया नहीं हुआ। बस हम पहुंचे और कहा कि हजरत इमाम खुमैनी को बताया, कहा एक मिनट बैठो, बराबर के कमरे में गए जो इनका प्रेयर रूम था, और एक मिनट, ये भी शायद ज्यादा, इससे भी कम में आए, और कहा कि सारे तेहरान में ऐलान करा दो, आज सनसेट के बाद मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा घरों में बैठना आराम है, सब के सब लोग घरों से बाहर आ जाए। एक एक दिन का बच्चा था, माए गोद में लेके बाहर आई। सारा शहर सड़कों के ऊपर है, कहां कर्फ्यू लगे और कहां मिलिट्री आगे बढ़े। वो एक रात नेक्स्ट डे 11th February इंकलाब आ गया, फौजी जनता भाग गई। ये एक मिनट का डिसीजन या लेस देन अ मिनट, वहां थिंक टैंक, वहां पूरी मिलिट्री काउंसिल की 2-3 दिन की मीटिंग, और फौरन उसी वक्त एक्स टेम्पो मजे का ये डिसीजन। इतना अजीम इंकलाब के फिर कुछ नहीं चली लोगों में, लेकिन हम उस वक्त बहुत खुश हुए और ये समझा कि दुश्मन उस वक्त बहुत गमगीन है, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, उसने एक बात तय कर ली, आइंदा किसी शिया मर्जे को इतना ताकतवर नहीं रहने देना कि उसका एक वर्ड, उसका एक जुमला, उसका एक सेंटेंस हमारी सालों की प्लानिंग को तबाह कर दे। और सारा ये गुज़श्ता 25 साल मूवमेंट इसी पे चला। ईरान के खिलाफ हमारे जहनों में बुक्स भरा गए, इमाम खुमैनी की शख्सियत को हमारे सामने मजरूह किया गया। आज ये टाइम गुजर गया, उनका इंतकाल को 15 साल हो गए, क्या क्या तोहमतें उन पे न लगी। उलमा और मजहियत के खिलाफ इन जनरल कितनी बातें की गई, भाई हम और आप इंडिया और पाकिस्तान से आए, महाराजे के हमारे बुजुर्गों ने जमाना देखा, बेशक तकलीफ नहीं करते थे, एहतराम करते थे। ये एकदम से लास्ट 25 ईयर्स में किताबें, रिसर्च, एक मुर्दा नजरिए अखबारियत को दोबारा जिंदा करना, महाराजे की तौहीद, और फिर वो ये समझे अब हम कामयाब हो। अब इस कौम के दिल से हमने सरामर जगियत की मोहब्बत निकाल ली, अब है कोई दूसरा इमाम में खोले नहीं। लेकिन एक बार ये देख के वो भी दंग रह गए कि जब हम समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया हमारे फेवर में, फिर उतनी ही उम्र का एक मस्जिद अस्पताल के बिस्तर से खड़ा होकर बसरे के रास्ते आग में दाखिल हुआ, बिल्कुल अकेला होता ना, और उसी अंदाज का दोबारा इंकलाब आ गया, बल्कि ऐसा आया कि अब तो इस तरह से हमें भी मदद मिल गई, हमारे मसले को भी हल कर दिया, लेकिन हमारी प्लानिंग को खत्म कर दी। क्या दुश्मन दोबारा चोट खाने के बाद अब नाकाम हो जाएगा कि भाई अब मायूस हो जाएगा, कुछ नहीं करना, अब मर्जियत के खिलाफ नई साजिशें शुरू हो गई। और जो जुमला मैंने अभी कहा, ये 79 के रेवोल्यूशन में जो ईरान की जो फर्स्ट लाइन की कयादत थी, उनमें से एक शख्सियत का आकाए हाशमी रफंजानी ने जो खुतबा जुमा दिया, उसका जुमला जो खुद उसूला उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इमाम खुमैनी को तेहरान एयरपोर्ट के रनवे पे वेलकम किया, कह रहे थे कि यह 79 में हमने इमाम खुमैनी की आमद देखी और यहां हजरत आयतुल्लाह सिस्तानी की आमद को देखा, अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हुई, लेकिन एक ही जैसी शान और एक ही जैसा रिजल्ट। ये हमारा मर्जी है, सईफ है, बूढ़ा है, अगर कि यहां पे सजेशन भी आया किसी का, मौका मिला तो बाद में किसी दिन, अब तो आज इतना वक्त नहीं कि जी दुनिया भर का उसूल है कि 65 साल में तो आदमी को काम से रिटायर कर देते कि जाओ जाके आराम करो जी, ये लाइफ को एंजॉय करो। ये हमारा मस्जिद 70 साल का होकर भी रिटायर क्यों नहीं हो रहा, ये आज की बात है, यानी इस अजमत को देखने के बाद कि 73 साल के बूढ़े ने वो काम करके दिखाया कि तुम 35 और 40 साल का जवान सोच भी नहीं सकते, और कह रहे वो क्यों रिटायर नहीं होता, तुम्हें क्यों ना दुनिया से रिटायर कर दे, तुमने आज तक क्या फायदा दिया इस कौम को, वो 73 साल में इतना बड़ा कारनामा कर रहा, अगर जी उनको रिटायर किया जाए, कहीं से ये बात आई होगी, जिस मोमिन ने कही है उसने भी बेचारे ने शायद भूल भने में कह दी है, कोई माशूक इस बर्दाश्त जंगवारी में, और उस माशूक को हम ट्रेस करेंगे उसका नाम लिए बगैर, अभी हमारे पास 7 दिन तो कम अज कम है। लेकिन कहने का मकसद ये शुरू हो गई है बात, और जरा अंदाजा करें इस बात का, हमारी बेखबरी का, लैक ऑफ नॉलेज का, और हमारा दुश्मन हमारी मर्जियत को कितनी अच्छी तरह जानता है, अलबत्त हमारे पास तो उसको कभी नहीं मिल सकती। मर्जी किसे कहते हैं, उस वक्त हजरत इमाम खुमैनी की उम्र तकरीबन 75, आज आगे सिस्तानी की उम्र तकरीबन 74, उनकी भी हालत के बिल्कुल अकेले होता ना, इनकी भी यही हालत, सिर्फ आना, सिर्फ उनके आमद, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, यकीन नहीं आए आका अब्बास के लिए, लेकिन आका अब्बास के ऐसे गुलामों के भी इस मिस्से का इतला होता है। जरा सोचिए हमारी बेखबरी, एक साल पहले ये کہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ ہم آیت اللہ سیستانی کو مرجے تو مرجے مشتحق بھی مانے کہ نہیں مانے. ثبوت کیا؟ کون سا اتھینٹک سورس یہ کہہ کر ان کی تقریب کی جائے؟ اور بعض لوگ تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ کہا کہ جی ہم نے ایران میں آج تک کبھی نہیں سنا. جس وقت یہ جملے کہے جا رہے تھے شہر ٹورنٹو میں, اس وقت حضرت آیت اللہ خامنائی رہبر حکم دے رہے تھے کہ ملت عراق اپنے ہر مسئلے میں نجف کی مرجعیت کی جانب رجوع کرے. یہاں کہا جا رہا تھا مرجعیت ہے ہی نہیں, نام ہی نہیں ہے, یہ مرجعیت کیا مستحد بھی کہاں سے مانے. اور رہبر کہہ رہے ہیں کہ مومنین عراق, یعنی اصل جملہ تو یہ ہے لیکن جو ہمارے یہاں ورڈنگ کی بڑی اہمیت کہ اب ان مسائل کے لیے ہم سے بار بار کانٹیکٹ نہ کرو. جب مرجعیت موجود ہے نجف میں تو مرجعیت نجف کی جانب رجوع کرو. خاص اسی وقت ان کے حکم سے ہی آیا کہ ایران کا کوئی میڈیا خالی حضرت آیت اللہ سیستانی نہ کہے, حفظہ اللہ الشریف کا ٹائٹل ضرور استعمال کرے کہ پروردگار ان کی حفاظت کرے کہ اس وقت سب سے زیادہ دشمنوں کا ٹارگٹ وہ بنے ہوئے تھے. اور دشمن چنانچہ آپ ایران کا اس وقت سے لے کے آج تک کا میڈیا سنی جو ہمارے یہاں ٹائٹل ہری مرضی کا حضرت آیت اللہ العظمہ آغائے سید سیستانی حفظہ اللہ الشریف, اس کے بغیر میڈیا نام نہیں لیتا ان کا. ہمارے یہاں بات تھی کہ مرضی کیا مشرد بھی نہیں, شخصیت ان کی کیا. بعض لوگ تو اسے بڑھ بڑھ کے کیا الزام لگا رہے ہیں جو الزام حضرت امام خمینی پہ لگ چکے ہیں. نہ ان پہ کوئی فرق پڑا نہ ان پہ کوئی فرق پڑا, مسئلہ صرف یہ کہ وہ کلو عظیم کربلا وہ کلو یوم عاشورا کہاں گیا کہ جب آج کی کربلا اور آج کے عاشورے میں ہم دشمن کے عیاری اور مکاری والے ہتھیار کا شکار ہو گئے. یہ کہنا تو آسان ہے کہ ٹورنٹو کو کربلا سمجھ کے اپنا فریضہ ادا کرو, اور کہنے والا خود ہی شمر کے امان نامے کے چکر میں آ گیا, الگ ہو گیا اپنے آقا کے ساتھ, تو کہاں گیا وہ نظریہ. یہ آج اس وقت آقا حسین اور آقا عباس نہیں ہے, وہ تو لوگ جانتے ہیں جو جن کو پتا ہے ٹورنٹو کربلا. تو ٹورنٹو کی کربلا ہمارا آقا نہیں لیکن ہمارا رہبر ہمارے مہاراج ہیں, اور ہم ان کے غلام تو نہیں ہیں لیکن بہرحال ہم امتی ہونے کے اعتبار سے پیغمبر کے فرمان کے پابند ہیں کہ ان کے فالوور ہیں. اگر ہم ہی اپنے مرجے کو تنہا چھوڑ دیں مرجے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نعوذ باللہ میں اصحاب امام کی توہین کیے بغیر جملہ کہوں اور مسائل کی منزل پر خاصا تھکن میں ہوں, مسلسل سفر چل رہا لیکن چونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ایسا مجمع پہ مجھے ملنے سے رہا سوائے اس کے اگلے ہفتے, تو کل سے ہم معقول انداز سے بات کریں گے. ساری غیر معقولیت آج کی حد تک تھی. وہ یہ کہ اگر نعوذ باللہ یہ فرضی بات, سارا لشکر حسین بھی انکلوڈنگ عباس حسین کو کربلا سے چھوڑ کے چلے جاتے تو حسین پہ کیا فرق پڑتا؟ نہ حسین کی عظمت کم ہوتی, نہ حسین کی شجاعت کم ہوتی, نہ حسین کا جہاد کم ہوتا. وہ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے جو برائے حمدانی نے آقا سے کہا تھا. میں جناب عباس کا نام لے کے تو جسارت کر گیا, صاحب امام کا نام لے سکتا ہوں. گرچہ چراغ گل کرتے وقت آقا نے جو اجازت دی تھی وہ سب کو دی تھی, اور جب چراغ روشن ہو کر بھی سب بیٹھے ہیں اور حسین نے ایک مرتبہ کہا بھی کوئی نہیں گیا, کیونکہ چراغ گل کرنے سے پہلے صرف اتنا نہیں کہا تو چلے جاؤ, تین چار انداز سے بات دہرائی تھی, کہا بھی کوئی نہیں گیا تو برائے حمدانی کھڑے ہو گئے. کھڑے تو ایک ایک کر کے کئی صاحب ہوئے لیکن جو جملہ اس وقت ہمیں کہنا, آقا حسین میں تیرے نانا کا زمانہ دیکھے ہوئے ہوں اور تیرے بابا, جو تو کہہ رہا ہے تیرے منہ پہ یہی سچتا, بالکل صحیح, تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں لیکن ہم تیرے محتاج ہیں. ٹھوکرے مار کے نکالے گا تو واپس یہیں پہ آئیں گے, محتاج ہم ہیں تو محتاج نہیں ہے, تو واپس بھیج رہا بالکل صحیح گیا, مرضی ہمارا محتاج پھر بھی نہیں, کوئی بھی نہ مانے اس کی بات. حضرت آیت اللہ سیستانی نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں بسرے سے نجف, اور بالکل تنہا جا رہا ہوں, من شاء الطرف و من شاء لم یلتحق, جس کا دل چاہے آ جائے جس کا دل نہ چاہے وہ نہ آئے. شرعی فتوا یا بائنڈنگ تو چھوڑے, ریکمینڈیشن تک نہیں کی, مرضی ہے من شاء الطرف و من شاء لم یلتحق, آنا آ جاؤ, رکتا بھی نہیں, نہیں آنا چاہو نہ ہو. کہاں حسین کہاں مرضی ہے, لیکن جو ہماری تمام زندگی کی تقریروں کا خلاصہ ہے کہ غلاموں میں حقا کی سیرت کی جھلک آنی چاہیے. تو مرجع میں تو وہ آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ کیا قوم میں بھی وہ جھلک آ رہی ہے جو اصحاب امام میں تھی، یا قوم دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہو رہی؟ وہ ایک بات کہتا ہے مرجع کے خلاف، قوم اس میں تھوڑا سا مرچ مسالہ چھڑک کے اس سے ڈبل بات بنا دیتی. جتنا وہ نہیں کہتے اتنا اپنی طرف سے ہم بڑھا دیتے ہیں. الحمدللہ میں نے ساری دنیا میں اسی ایام اعظم میں سفر کیا. کیا بار بار یہ جملہ کہوں کہ آسٹریلیا سے چلا جو ایکسٹریم ایسٹ میں آتا اور آپ کے کورونٹا تک آ گیا. تھوڑا آگے جاؤں گا تو کہیں گر نہ جاؤں، اس سے پیسیفک کے اندر تقریباً ساری دنیا اس وقت میں نے دیکھی. ہر جگہ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ کیفیت نہیں ہے جو پچھلے سال تھی. لیکن پچھلے سال تو پھر بھی دشمن ہماری مرضی سے اتنا نہیں ڈرا تھا جتنا اب ڈرا ہے. اب جو یہ تھوڑی سی خاموشی اس میں تیاری ہو رہی، دوبارہ ہم پہ اٹیک ہونے والا. تو پچھلی دفعہ تو کسی غلط فہمی میں صحیح، یہ میں خالی ہاتھ سے نہیں کہہ رہا، میلبرن سے کیسا چلا رہا ہوں، کیونکہ یہ جرمز ہر جگہ برابر سے تھے. کہ کسی غلط فہمی میں صحیح کہ جی معلومات پوری نہیں تھی، ڈس انفارمیشن زیادہ تھی، ہمیں مس لیڈ کیا گیا، ہو گئے. دوبارہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. بس اتنا ایک پیغام ہے خاص مرجعیت کے حوالے سے، لیکن ان جرنل یہ دشمن کے تیر اور تلوار سے زیادہ اس کے فراڈ، اس کی چیٹنگ، اس کے دھوکے سے ڈری. اور اسپیشلی جو ویسٹ میں رہنے والے، جہاں پہ دشمن ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا، ان کے لیے تو دشمن کے پاس ایک ہی طریقہ. اور پھر وہ آخری جملہ کہہ دوں، بات ختم. یہی وہ چیز ہے جسے روایتوں میں دجال کہہ کے ڈرایا گیا. جو دجال 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 اتنا آیا، اسی لیے آیا کہ خاص وہ ہتھیار جو کربلا سے شروع ہوا ہے اور ظہور امام میں دجال پہ جا کے مکمل ہوگی. کربلا والوں نے بتا دیا اس کا جواب کس طرح دیا جاتا. مختلف انداز سے ہر ایک کو دھوکا اور فریب دینے کی کوشش کی، کوئی ان کے دھوکے اور فریب میں نہیں آیا. یہی ہمارا اسٹینڈ ہو. ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورا، اور ہر زمین پہ رہنے والوں کی ذمہ داری کہ وہ اس کربلا کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچے. ارے مرد تو مرد، کربلا کی عورتوں کی یہ حالت. جبکہ اسپیشلی پردے والی عورت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی سمپل اور سادہ ہوگی. جب پردے کی حجاب کی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کیا آپ ہماری عورتوں کو کیا بنانا کیا چاہتے تھے. 100 سال پہلے کی عورت ٹرین میں جا رہی ہے، اپنے حجاب کی وجہ سے گھر والوں سے بچھڑ گئی، آج تک اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، یہ ہے آپ کا حجاب. 50 سال پہلے کی حجاب والی عورت بیمار، شدید بیمار ہے، مر گئی، مر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، کہا جاتا ہے یہ آپ کا حجاب. اسپیشلی آج کل طالبان کے واقعات کتنے ریپیٹ ہوتے ہیں، طالبان والا حجاب نہیں، لیکن بہرحال حجاب کا ایک مطلب لوگ سمجھتے ہیں. عورت کو جاہل رکھو اور سمپل اور سادہ، اس کو دنیا کی خبر نہیں، اسے مردوں سے ڈیلنگ کا پتہ نہیں، دھوکہ کھائی. یہ آج کے بارے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ آج اتنا سادہ کوئی نہیں، تو 1400 سال پہ. لیکن دیکھیے کربلا کی عورتیں، مرد تو مرد، کربلا کی عورتوں کو دیکھیے کس انداز سے ہٹا کے امام کا جذبہ. اچھا کبھی آپ نے ایک مسئلے پہ غور کیا، خیمے جلائے گئے تو کیوں جلائے گئے؟ جی آپ نے کہا ان کو دشمنی تھی، دشمنی کا خیمے جلانے سے کیا تعلق؟ دشمنی تھی، خیمے سے باہر نکال دیتے. اور پھر ایسے دشمن جو اتنا لالچی، اتنا لالچی. کیا آپ شام غریبہ شاید روایت سنتے ہیں اور کبھی تو سنی ہوگی؟ ام کلثوم کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جو آدمی سکینہ کے کان سے گوشوارے چھین رہا وہ رو بھی رہا، گوشوارے بھی چھین رہا رو بھی رہا. میں نے ایک مرتبہ کہا رو کیوں رہے؟ جواب دیتا ہے کہ تم اہل بیت رسالت اتنے مظلوم. آج کی مجلس بہت طویل ہو گئی، ورکنگ ڈے میں 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں ہوگی، لیکن یہ آخری چند جملے. تم اہل بیت رسالت اتنے مظلوم ہو کہ پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائے. اچھا تو گوشوارے کیوں چھین رہا؟ کہہ رہا مظلومیت اپنی جگہ میں نہیں چھینوں گا، کوئی اور چھین لے گا تو میں اپنا نقصان کیوں کروں. وہ مختار کے دربار میں جب سنان کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا تھا میں وہ آدمی کہ ذرا سی مجھے تاخیر ہو گئی خیموں میں داخل ہونے میں, جو سامان لوٹا جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ سارا سامان تو میرے ساتھ ہی لوٹ کے چلے گئے. البتہ اتنا خیال انہوں نے بھی کیا تھا کہ چوتھے امام کے بستر کو نہیں چھینا تھا, بیمار بستر پہ لیٹا غشی کے عالم میں بستر چھوڑ دی. میں نے آ کے وہی منظر میں نے دیکھا. میں نے سوچا کہ میرا اتنا نقصان ہوا, کہیں سے مجھے کچھ نہ ملا. جب بیمار ہے تو ہوا کرے, میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں نے اس طرح تیزی سے بستر گھسیٹا کہ بیمار بستر پر سے اچھل کر الٹے منہ زمین پہ جا کے گرا, منہ زخمی ہوا, خون جاری ہو گئے. ایسے لالچی کہ چھوٹی سی بچی کے کانوں کے چھوٹے سے گوشوارے نہ چھوڑے. خیمے تو عرب میں بڑی قیمتی چیز ہے, اور اس زمانے میں عربوں کی ضرورت کی چیز تھی. اور ایک نہیں 18 خیمے, یہ بھائی 18 خیمے جلائے کیوں, لوٹ کے لے جاتے. اتنی اتنی سی چیزیں لوٹ رہے ہو. تو تاریخ اس کا جواب دے رہی ہے کہ واقعا یہ خیمے لوٹنے ہی آئے تھے, خود خیمہ اٹسلف جلانے نہیں آئے تھے. لیکن ہر خیمے میں جو بیوی بیٹھی تھی اس نے خیمہ خالی کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے نیزے کی نوکے تک چبو ہی ان کے بدن پر, اپنی جگہ سے نہیں ہل. اور ایک ہی جملہ کا, آقا حسین نے یہاں بٹھا کے گئے تھے. یا آقا ہم کو اجازت دے جاتے, یا کم از کم آقا نے جس کے حوالے کیا وہ ہماری ثانی زہرا شہزادی اجازت دے, اس کے علاوہ ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں. تھک گئے کربلا کے ظالم, بیویوں کو زخمی کرتے کرتے تھک گئے. کھوڑے الگ چلے, نیزے الگ چبوئے گئے, برچیوں سے الگ اذیت دی گئی. کوئی جب راستہ نہ رہا تو کہا خیموں کو آگ لگا. آگ لگے گی تو خود ہی نکلیں گی. آگ لگی تو پھر بھی اس لیے نکلی کہ دوسرا خیمہ تھا. لیکن جب آخری خیمے میں آگ لگی تو اس نے آگ سے بھی نکلنے کو کوئی تیار نہیں. اور ایک بار کہتی ہیں کہ شہزادی ثانیہ زہرا, آقا نے کہا تھا خیموں میں رہنا, ہم خیمے میں ہیں. اب یا تو آقا اجازت دیتا, یا ہم اجازت دیجیے. اور ثانیہ زہرا بھی کہتی ہے میں خود سے اجازت نہیں دیتی. آگے بڑی سجاد, تیری پھوپھی تیری امامت میں پہلا مسئلہ پوچھنے آئیے. آئے وہ میرا امام سجاد امام, جس کی امامت ایسے مسئلے سے شروع ہوئی کہ تمام اماموں میں غیرت مند امام. اور کہہ رہا ہے پھوپھی اما علیکن نبی سہرا, ارے اب جنگل میں نکل جائیے. زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے اب جنگل میں نکلی, مگر عزاداروں کس طرح نکلی. مدینے میں ایک بار میرے مولا کے ہاتھ میں تسبیح تھی. مولا سجاد نے کہا یہ تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو کس طرح سے دانے بکھر جاتے ہیں. ہمارا گھرانہ کربلا میں اس طرح بکھر کے رہ گیا اور اندھیرا آ گیا. زینب نے کہا کلثوم باقی بیویاں تو زخمی ہیں, چلو ہم اور تم چل کے بچوں کو جمع کریں. بچے بکھر گئے, یہ کربلا میں ٹوٹے ہوئے دانے. ایک بار دونوں خواتین رات کے اندھیرے میں اکیلے چلی, بچے سو رہے تھے انہیں لائی, بچے رو رہے تھے انہیں لائی. ایک جھاڑی کے نیچے دو ننھے ننھے بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈالے لیتے ہیں. زینب نے کہا کلثوم آہستہ چلو, ایسا لگ رہا ہے گہری نیند سو رہے ہیں. ایک بار جاگ گئے دوبارہ نیند نہ آئے گی. لیکن قریب آئے تو دیکھا اولاد عقیل میں دو چھوٹے بچے جن کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان. بچے نہیں سو رہے, دو لاشیں پڑے ہیں. زینب نے کہا کلثوم گھبرانا نہیں, اگر خاندان کے مرد نہ رہے تو کیا ہوا, میں تو ہوں. ایک لاشا تم اٹھاؤ, ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں. علی کی بیٹیاں جھکی, لاشیں بھی اٹھا لیے. مگر اب زینب کا دل بھر آیا. ایک بار فرات کو دیکھا, عباس میرا بھائی, ارے تو نہ رہا تو یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنوں کو لاشیں بھی خود سے اٹھانے پڑ رہی.
الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میری مظلومہ شہزادی ام المصائب ثانیہ زہرا کے ان مصائب کا واسطہ, جسے میدان کربلا میں لاشیں بھی اٹھانا پڑے. تمام مرحوم مومنین و مومنات, تمام شہداء اسلام, خصوصاً شہید حجت الاسلام مولانا نجفی, اور آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات اتنی دیر تک بیٹھے رہے, ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں شہداء کربلا سے ملاقات فرماؤں. خدا بندہ اتنی دیر تک مقصد حسینی کو سننے اور مصائب زینبی پہ گریہ کرنے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ, ان مومنین اور مومنات کی جتنی دعائیں اور دلی حاجتیں انہیں فوراً قبول فرما. پروردگارا میدان کربلا کے اس عظیم جہاد کا واسطہ
دنیا میں آج بھی جہاں شیعان حیدر کرار اپنے وقت کے یزیدوں سے مصروف جہاد ہے، ان سب کو کامیاب و کامران فرما. خدا بندہ خصوصیت کے ساتھ عراق اور پاکستان جہاں شہادتوں کے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں، وہاں کے سارے ظالموں اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرماؤ. اور پروردگارا ہم سب کو کربلا والوں کی سیرت پہ چلتے ہوئے اسلام اور آل محمد سے مکمل وفاداری کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے وارث آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل. ماتم حسین.